بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. الحمدللہ. جی کیسی ہیں آپ سب سسٹر؟ الحمدللہ. آئی تھنک سسٹر کی نیٹ کا پرابلم ہے. انشاءاللہ ہم کلاس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم نہ ویسٹ ہو, تو جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ وہ مائک لیں گی. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کتاب دعا چیپٹر 31 انشاءاللہ قرض کی ادائیگی اور بازار میں داخل ہونے کی دعائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دعا کے مسائل کتاب میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے الادعیت المتفرقہ. اگلا ٹاپک دیکھیں گے ادائیگی قرض کے لیے مندرجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے. ہوتا ہے قرض لوگوں پہ, یہ قرض وہی ہے جس کو لوگ بڑے پیار سے آج کل لون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عن علی رضی اللہ عنہ انہ جاءہ مکاتبا فقال انی قد عجزت عن کتابتی فعینی قال علا علمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك قال قل. یہ ہے آگے دعا کے الفاظ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی
بفضلک
ام من سواک. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب. مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو، یعنی کہ اتنے پیسے دے دوں گا پھر میں آزاد ہوں. عام طور پہ تو غلام جو بھی کماتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. سورت نور میں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر مالک کے اوپر لازم ہے کہ اس کی اس آفر کو قبول کرے. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلام جتنا کام کرتا رہتا ہے اس کے پیسے اس حساب سے کٹتے رہتے ہیں. جیسے مثال ہے کہ ایک جنرل پے کا جو حساب چلتا ہے کسی ملک میں، تو اتنی پے کے حساب سے اس کے ڈیلی کے یا منتھلی کٹتا جائے گا. جس دن وہ قیمت پوری ہوگی، مثلا 10,000 کی مکات پر تھی کہ 10,000 مجھے دے دو تو میں فارغ ہو جاؤں گا، تو جس دن پیسے پورے ہوں گے پھر اسے غلام آزاد ہو جائے گا. تو کہا کہ اگر ایسا معاہدہ ہو، اگر یعنی جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو، حاضر ہوا اور عرض کیا کہ معاہد کے مطابق میں اپنی آزادی کے لیے رقم ادا کرنے سے عاجز ہوں، یعنی اتنی بڑی رقم ہے جو میں دے نہیں سکتا، میری مدد فرمائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اتار دے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، سنا دیں. یا کتنا اچھا انداز ہے، ہم مدد کرنے لگ جاتے ہیں نا. کہا نہیں، ایسا طریقہ سکھاؤ کہ اس کو آئندہ پھر نہ مانگنا پڑے، اس کو راستہ کوئی دکھاؤ، اس کا کوئی پرماننٹ انتظام کر دو. خیر آپ نے اس کو سکھایا، کہو یا اللہ رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا، نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. ترمذی کی یہ روایت ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، آپ دیکھیں آسان بھی ہے نا. اللہم اکفنی بی حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والی جو دو آیات ہیں، یہ دو آیتیں بھی یعنی سورۃ آل عمران کے دوسرے تیسرے رکوع میں آتا ہے. تو یہ بھی پہاڑ کے برابر قرضے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ ادا کراتا ہے. لیکن شرط کیا بولا؟ شعور سے مانگے. اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی حلال کا نہ حرام کا، حلال پہ لے رہے ہیں تو قرضہ ہی اگر کسی ناجائز کام پہ ہوگا تو رائٹ. تو ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق، کسی مجبوری کے مطابق قرضہ، اور ایک خواہش ہوتی ہے کہیں بندہ مجبور بھی کر دیا جاتا ہے. تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قرض سے پاک رکھے. اور آپ دیکھیں یہ دعائیں اتنی ضروری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نمازہ نہیں ادا کرتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو قرض سے مبرہ رکھیے، کوشش کریں. چلیے آگے دیکھتے ہیں، بازار میں داخل ہونے کی دعا. دیکھیں بازار جانے کی بھی دعا ہے. کس کس کو آتی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ یہ ہے؟ کتنے بڑھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہماری سیکیورٹی کرواتے ہیں نا. بعض دفعہ آپ بازار میں نہیں جاتے، مثلا آپ ٹرین اسٹیشن جا رہے ہیں لیکن آپ کو اسٹرپ مال میں سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہے، اوپر جو مالز بنے ہوتے ہیں. تو وہاں پڑھ لیجیے، سیکیورٹی ہوگی ان شاء اللہ. روایت پڑھتے ہیں. عن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق قال، یہ اب دعا کے الفاظ ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفَقَةً خَاسِرَةً. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے میں بازار میں داخل ہوتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ بازار میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس بازار میں کوئی گھاٹے کا سودا پاؤں. اسے بہکی نے روایت کیا. کیا لفظ ہے کتاب کا؟ بہکی. بولے عرب لگائیے اس پہ, لکھیے عرب لگا لیں. بعض لوگ اس کو بہکی پڑھتے ہیں, بعض اس کو بہیکی پڑھیں گے. تو ہمیشہ اردو کے اوپر بھی عرب لگا لیا کریں. جیسے یہ دیکھیں لفظ بریدہ ہے, تو اگر آپ صرف اردو پڑھیں گے تو بریدہ کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ پروناؤنسیشن ہمارا درست ہونا چاہیے. تو دعا بڑی خوبصورت ہے, اور ایک اور بھی دعا ہے لیکن یہاں یہ دعا آئی ہے تو اس کو آپ یاد کر لیجئے. بازار میں انسان کے مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اس کی جان کو بھی, اس کی عزت کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اور بازاروں میں ہی جا کے عموماً انسان اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے. تو یہ دعائیں پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کریں گے یاد؟ ٹھیک ہے. چلے جو بازار جانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے گا اسے اور بھی تو فائدے ہوں گے نا. اس کو کیا خواہشیں بھی تو قابو میں رہیں گی نا. شر کیا ہے؟ کوئی غلط چیز لے کے آتے ہیں, پھر واپس کرتے ہیں, پھر لاتے ہیں, پھر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم بعد میں کبھی آتے ہیں, کبھی جاتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ, تو اس کے اندر اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعائیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے سیفٹی گارڈز ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں, بہت بڑی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. کتاب التوحید میں سے ہم اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے. چیپٹر کا نام ہے شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں. پیج نمبر 150 ہے. تعریف الشرک کی وانواعہ. مسئلہ نمبر 73 ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر. اللہ تعالیٰ اپنی ذات, عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے. کسی جاندار یا بے جان, زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کے ہمسر سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے, اور شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان ساری باتوں کی دلیل میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. کتنی زبردست روایت ہے, اور انسان کو واقعی فکر لگ جاتی ہے اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, کہ اگر ہم میں سے کوئی شرک کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا جنت میں داخلہ منع ہے. آپ میرے ساتھ اس روایت کو پڑھیں گے عربی میں, اور اس کو آپ زبانی یاد کریں گے. آپ اپنی بکس میں نشان لگا سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی حدیث ہے, ایک ایک لفظ کر کے میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں, آپ میرے پیچھے دہرائیں گے. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار رواح البہاری. صرف حدیث کے لفظ بھی اگر یاد کر لیں گے نا تو بہت آسانی سے یاد ہوگی کہ مم مات یچل للہ ندن ادخل النار, کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حق کسی اور کو دینا, جو چیز اللہ کے ذمہ ہو وہ کسی اور کے ذمہ لگا دینا, اور اس کی بہت سی قسمیں. انشاءاللہ یہ پورا ٹاپک جب کمپلیٹ ہوگا پھر اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں. شرک فی الذات, شرک فی العبادت, شرک فی الصفات کے علاوہ بعض ایسے دیگر امور جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے, مثلا ریا یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ, شرک اصغر کہلاتا ہے. یعنی شرک صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے سجدہ ٹیک کرنا یا ماتھا ٹیک دینا, بلکہ شرک کی بہت سی قسمیں, اور انشاءاللہ اگلے پوری جو بھی ہمارے پیجز آئیں گے اور جو اگلا ٹاپک ہے اس میں ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا. ریا کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا, شو آف, کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا. مثلا آپ کوئی نماز پڑھ رہے تھے, اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو بس ایسے ہی پڑھ رہے تھے, جو ہی احساس ہوا کہ کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے تو خوب لمبے لمبے سجدے کرنے لگے. اسی طرح مثلا چیریٹی, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں آپ, دوسروں کو دیں گے, لیکن دیتے وقت نیت کیا ہونی کہ اب جس کے سامنے دے رہی ہوں اس کو پتا چلے گا اتنا چھوٹا نوٹ دے رہی ہوں, چلو پھر تھوڑا سا بڑا نوٹ لگا دیتی ہوں. یعنی کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا جائے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, وہ چیز جو ہے انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے. لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کا بہرحال فرق ہوگا, کیونکہ شرک اکبر کا مرتکب تو اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے, جبکہ شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور اس کی سزا جہنم ہے جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس کو وہاں رکھے گا. ہاں اگر کوئی شرک اصغر سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ شرک اکبر کا باعث بن جاتا ہے. بڑا شرک اور چھوٹا شرک, چھوٹی چیز کی اب اہمیت نہ سمجھے نہ تو وہ بعد میں بڑی بنتی ہے. آپ اپنے جسم میں اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی بیماری ہو شروع میں تھوڑی سی ہوتی ہے, آپ اگنور کرتے ہیں, نہیں فیل کرتے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جس بیماری کو آپ شروع سے پکڑ لیتے ہیں پھر آپ کئی دفعہ بڑی سی اس سے بچ جاتے ہیں. تو شرک کا بھی یہی حال ہے. یا جیسے آپ دیکھیے کہ روم میں تھوڑی سی گندگی پھیلتی ہے, آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں تو روم صاف رہتا ہے, لیکن اگر تھوڑی سی رہے پھر آپ نہ پکڑیں, پھر رہے پھر نہ پکڑیں, نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کا کمرہ پورے کا پورا گندا ہو جائے گا. تو شرک بھی اسی طرح چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے. اگلا مسئلہ ہے شرک خفی سے مراد چھپا ہوا شرک ہے, جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے. شرک خفی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ ریاکار کا شرک, اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ منافق کا شرک. اس کی دلیل ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شرک خفی, یعنی یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو لہذا ایک شخص ایمان کے ساتھ جب کسی دوسرے کو کوئی کام اس لیے دکھائے کہ اس کی واہ واہ ہو, شہرت ہو, تو وہ اس کا شرک بن جاتا ہے. لیکن منافق کا تو معاملہ ہی الٹ ہے نا, اس کے تو دل میں اسلام ہے ہی نہیں. بس آپ دیکھیے کہ دل میں ایمان ہے, اسلام ہے, اس کے باوجود اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. وقتی طور پہ اس کے دل میں خیال آ گیا تھا کسی کی نظروں میں بڑا بننے کا, لیکن منافق کا تو معاملہ ہی خراب ہے کہ اس کے تو دل میں ایمان ہے ہی نہیں, تو لہٰذا اس کا شرک پھر شرک اکبر بن جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اگلے چیپٹر میں کہ شرک کو قرآن پاک کی آیتوں
میں کس طرح ڈیفائن کیا گیا، اور پھر اس سے اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ حدیث میں کیسے اس کو بیان کیا گیا. الشرک فی ضوء القرآن، یعنی شرک قرآن مجید کی روشنی میں. شرک سب سے بڑی جہالت ہے، اور شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. یہ جو ٹاپک ہوتا ہے نا، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعویٰ ہے، ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دعوے کے ساتھ ہمیشہ دلیل ہونی چاہیے. دلیل کیا ہوگی؟ یا قرآن کی آیت یا حدیث. اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھیں گے. سورۃ زمر کی آیت نمبر 64 سے 65 میں ہے، کل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون. اے نبی، ان سے کہو، پھر کیا جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں آؤ گے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے کہ جس کی وجہ سے شرک سرزد ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب آگے سے یہ جواب دو کہ کیا میں تمہاری بات مان کے شرک کر لوں، یعنی میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے گا تو اس کے بھی عمل ضائع ہوں گے. اگلا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ کہ شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. اس کی دلیل سورۃ حج کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے یعنی شیاطین اچک کر لے جائیں گے، یا خواہشات نفس اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. اتنی زبردست مثال ہے یہ شرک کے سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی وہاں سے تو بچا لیکن نیچے آ کے پھنس گیا. یہی حال مشرک کا ہے. ایک رب کے در کو چھوڑ کے جب انسان دوسرے دروں پہ جھکتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ پھر اس کے بعد انسان ایک در پہ بھی مطمئن نہیں رہتا، پھر وہاں سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، پھر اس انسان کو اس طریقے سے ہوائیں اچکتی ہیں، یعنی خواہش نفس ہے نا. کبھی آپ لوگوں کو سنا کریں کہ جب ایک درگاہ پہ گئے کچھ کام نہیں بنا، وہیں کوئی مل گیا اور اس نے کہا نہیں میں تو فلاں کے پاس گئی تھی وہاں سے فائدہ ہوا تھا، چلے وہاں سے چل پڑے. جیسے لوگ دنیاوی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا اپنے علاج کے لیے، تو وہاں کہتے ہیں اچھے اس ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم دوسرے ڈاکٹر پہ چلتے ہیں، اس پہ نہیں گیا تو ادھر چلتے ہیں. اسی طرح پھر مشرک بھی در در کا بھکاری بن جاتا ہے، شیطان اچکتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کفر اور شرک کا مرتکب ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے جنت میں جانے کے راستے بند ہو گئے. تو لہٰذا کبھی بھی انسان اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو جب ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ کہاں میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ جاتی ہوں. یہ در پہ جانا صرف قبروں پہ جانا نہیں ہوتا، یہ اور کئی معاملات میں ہے. جب بھی انسان اپنا نفع یا نقصان کسی دوسرے سے منسوب کر دے گا تو اس میں یہی کیفیت ہوگی. پھر اگلی بات، مشرک کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار گزرتا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شرکیہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں نا، ان کو غصہ بڑھاتا ہے اس موضوع پہ. آپ جب بھی ان سے اس موضوع کو چھیڑے وہ کہتے ہیں دیکھا تم تو پتہ نہیں ہمیں وہابی بنانے لگے ہو. اللہ کے نبی کے دور میں جب آپ نے لوگوں کو توحید سکھائی، بات ہوئی دین کی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں سابی بنا رہے ہیں. تب سابی کہتے تھے، اب وہابی کہتے ہیں. حالانکہ نہ کوئی سابی بنتا ہے نہ وہابی بنتا ہے، وہ تو اللہ کو ماننے والا مسلم بن جاتا ہے. تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. سورۃ زمر کی آیت 45 ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. ہے نا بات؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ صرف ایک ہی کو پکارتے ہیں، کیا ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں؟ کہا، اور جو ہی ان کے بزرگوں کا، ان کی ذرا کرامتوں کا ذکر کیا جائے تو خوشی خوشی اس کام کے اندر ملوث ہونے لگتے ہیں. شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے لیے بڑے قابل عزت رشتے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا رشتہ، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی ایسا معاملہ جس سے انسان کو کوئی فائدہ ملے، کوئی رشد کی بات ملے، لیکن ان کی بھی بات شرک والی نہیں ماننی. اس کی دلیل سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف ہی تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کبھی ماں باپ بھی شرک کی دعوت دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. خاص طور پہ تو یہ آیتیں تب اتری تھیں کہ جب صحابہ کرام میں سے جوان ینگسٹر جو تھے وہ مسلمان ہونے لگے. سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا. انشاءاللہ ہم سیرہ کی کلاس میں اس کو دیکھیں گے کہ جب یہ نوجوان لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے تھے تو ان کے گھروں میں کیا مسئلے اٹھتے تھے. ایسے وقتوں میں کہا کہ بس اب تم نے ماں باپ کی وہ نہیں ماننی کہ جو وہ تمہیں اللہ کے حکموں کے خلاف دیں. اسی سے پھر دوسری چیزیں بھی ہیں، جب ان کے کہنے پہ شرک نہیں کرنا تو پھر ان کے کہنے پہ باقی بے دینی کے کام بھی نہیں کرنے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے. صاحب ہوما، دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو لیکن غلط کام پھر بھی نہیں کرنا. پھر اگلی بات، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے. اس کی دلیل سورۃ بقرہ آیت 221-221، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ. مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک غلام مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواب وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند ہو. یہاں قانون تو مل گیا لیکن یہ پتا نہیں چلا کہ کیوں وہ ملتی ہے بات. اسی سے اگلی آیت 222 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں مغفرت کی طرح بلاتا ہے اور یہ لوگ تمہیں آگ کی طرح بلاتے ہیں. انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی سے زیادہ قرب کا تعلق کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی سب سے زیادہ شوہر اور بیوی میں ہے. اگر دونوں میں سے ایک مشرک ہے اور ایک ایمان والا ہے تو سوچئے کہ کیا وہ آپس میں خوش رہ سکتے ہیں؟ اور ہمیشہ شیطان برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. زیادہ شبہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان دوسرے کی طرف چل پڑے، بجائے اس کے کہ اس چیز پہ ہو کہ چلو جس کے پاس اچھی چیز ہے وہ دوسرے کو مائل کر لے. اس لیے اسلام نے اس چیز کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی عورت کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے. مرد کس عورت سے کر سکتا ہے کہ جو اہل کتاب کے بھی صحیح عقیدے پہ ہے اور اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، لیکن مشرک عورت سے مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آگ کی طرح بلاتے ہیں. آج کے دور میں اس مسئلے پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے پہلے دور میں ماں باپ بچیوں اور بچوں کے رشتوں میں مجبور ہو کے شادیاں کر دیتے تھے، چلو لڑکے جیسے بھی ہوتے تھے، لیکن آج اس جیسے ہی ہونے میں مذہب کا فرق بھی دیکھنے میں آنے لگا کہ کیا کریں، اب بچیاں کہہ رہی ہیں تو پھر عیسائی یہودی یا کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے نکاح کر دیا جائے. اور یہ سب ہوتا کب ہے کہ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. جب ہماری اولادوں کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کو ماننے والا ایک گھر میں رہے. ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کی تھی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. اب دیکھیے کہ یہ ساتھ رہنا ایک تعلق بنتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، دیورانی جٹھانی ہوں گی، نند بھابھی ہوں گی، سارا دن انٹریکشن ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے کھاتے ہیں، ہم ان جیسے کپڑے بناتے ہیں، ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. تو دو مختلف سوچوں کو ملانا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے آگ اور پانی کو ملائیں گے تو دھواں نکلے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال ایسا نکاح جائز نہیں. اگلا مسئلہ، حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے. دلیل ہے سورۃ توبہ کی آیت 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو اللہ کے نبی ہیں کہ آپ کا اپنا چچا شرک کی حالت میں چلے گئے تو اللہ کے نبی باوجود ساری خیر خواہی کے ان کے لیے دعا نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا اسی کے ساتھ ہی بلکہ آتا ہے۔ تو لہٰذا مشرک کے لیے زندگی میں دعا کی جا سکتی ہے، بس اگر کوئی شرک کرتا ہے آپ کے ساتھ جابز پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں آپ دیکھتے ہیں مشرکوں کو، دعا کیجئے۔ اور ان کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو معاف کر دے، ان کو سمجھا دے، ان کو سمجھ آ جائے۔ لیکن جب کسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا اس پہ، مشرک پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ دلیل سورۃ مائدہ آیت 72، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری دلیل سورۃ بیشینہ کی آیت 6 ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کتنا زبردست انتقام ہے نا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی آگ۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو اس آگ کے قریب نہ کرے کہ جو اس دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اسی کی شدت کو اگر انسان دیکھے، چند لمحے کے لیے اگر آپ سٹوو کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیں لمحہ، تو کیا ایک سیکنڈ کے بعد آپ وہاں ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے، اور کیا ہوگا جب وہاں انسان اور پتھر جلیں گے۔ اللہ اکبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آواز ٹھیک ہے میری؟ الحمدللہ۔ آئی تھنک سسٹر آمنہ کا اسٹل انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے۔ سسٹر آمنہ آپ مائک لیں گی؟ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن کا، تجوید کا سسٹر تحریم کے ساتھ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پھر سسٹر آمنہ کیا ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں تجوید کا سسٹر تحریم کے ساتھ انشاءاللہ؟ پھر جیسے آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ریکیپ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ جی آج ہمارا لیسن نمبر 147 اور 148 ہوگا انشاءاللہ، اور آیا نمبر 78-93 سورہ آل عمران انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ آیت نمبر 78-93 سورۃ بنی اسرائیل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
إن قرآن الفجر كان مشهودا،
إن قرآن الفجر كان مشهودا،
ومن الليل فتهجد به نافلة لك،
ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة
لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل
وقل جاء
إن الباطل كان زهوقا
إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا
وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته
قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح
ويسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
قل الروح من أمر ربي وما
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
ولئن
إلا رحمة من ربك
إلا رحمة من ربك
إن فضله كان عليك كبيرا
إن
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
فأبى أكثر الناس إلا كفورا
فأبى أكثر الناس إلا كفورا
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
ولن نؤمن لرقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
جی یہاں پر لیسن پورا تھا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته It's okay إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله سبحانه وتعالى کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے, اور جو کچھ تکلیف یا پریشانی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو بہترین اجر سے نوازے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اور ہم ضرور اس سے خیر کی امید کرتے ہیں کہ اس سے ضرور ہمارے لیے خیر نکلے گی اور ہم اپنے رب سے اس پر اجر کے طلبگار ہیں. آمین, اللہم آمین. انشاءاللہ بہت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنا تجوید کا لیسن, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو ہم نے لیسن ابھی کیا ہے اسی کو ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک تقبلا ورزقا طیبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين, اللهم آمين. إن شاء الله جو ہم صفات کا چپٹر پڑھ رہے تھے اس کو ہم فورتھ سیٹ آف صفات لازمہ متضادہ, ٹھیک ہے؟ ایوری ون از کلیئر آن دیٹ پوائنٹ؟ یس. جو ہم نے اطباق اور انفتاح کا لیسن کیا تھا وہ کلیئر تھا انشاءاللہ؟ یس, الحمدللہ. ٹھیک ہے, وہی سب کو اوکے ہے نا؟ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, سو ففتھ پیئر, ٹھیک ہے, لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن فار یو ان شاء اللہ. ازلاق الف زا لام الف قاف, ازلاق. اینڈ اسمات کیسے لکھیں گے؟ الف صاد, الف صاد میم الف تا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا نیکسٹ پیئر ہے صفات لازمہ متضادہ کا. ٹھیک ہے, ازلاق. ازلاق کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, زا لام قاف. ازلاق کے معنی ہوتے ہیں پھسلنے کے, ٹھیک ہے, پھسلنے کے. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں مزلقہ کہتے ہیں. میم زائے لام قاف ہے, ٹھیک ہے, مزلقہ. ٹھیک ہے, اب اس میں ازلاق کی کیا صفت ہے یا پھسلنے کے کس طرح معنی دیتے ہیں؟ کیونکہ پھسلتے کب ہیں؟ جیسے اوپر سے نیچے ہم سلپ ہوتے ہیں نا, کتنی تیزی سے, آسانی سے, سہولت سے, رائٹ. آپ کو کچھ ایفرٹ نہیں ڈالنی پڑتی, رائٹ. جب آپ کو اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنی پڑتی, رائٹ. تو اسے ہم کہتے ہیں پھسلتے ہوئے آ جاؤ, رائٹ, نیچے آرام سے آ جاؤ. ٹھیک ہے, نیچے اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سہولت یعنی آسانی سے اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں, اس میں کوئی ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, اب یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ لیٹ سی. فا را میم نون لام اور با. ہم میم نون با را اور فا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگین وائس بریکنگ ہو رہی ہے. ان شاء اللہ تھوڑا سا اگر ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. فا را میم نون لام با, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کا اگین جیسے ہم مجموعہ حروف کا بنا کے یاد کر لیتے ہیں نا آسانی کے لیے, تو اس کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ فرا من لب, فرا من لب. ٹھیک ہے, سو چھ لیٹرز ہیں, دو دو کا پیئر بنا لیجئے, سو ایزی. سو یہ حروف فا را میم نون لام با آسانی کے ساتھ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. بیکاز ہونٹوں کے کون کون سے حروف ہیں اس میں دیکھیے, فا از ون آف دا حروف شفتین. ٹھیک ہے, شفوی حروف ہیں, فا میم نون با, ٹھیک ہے. جبکہ را اور لام جو ہے وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے, رائٹ. را اور لام زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چھ حروف, ٹھیک ہے, بالکل فوری ادا ہو جاتے ہیں آسانی سے, کیونکہ ایک تو ہونٹوں سے فوری ادا ہوتے ہیں اور جو زبان کا بھی ہے تو وہ بھی زبان کے کنارے سے دونوں حروف ہیں. سو یہ فوری ادا ہو, نون آلسو, رائٹ. فا را, نو نو سوری, را نون اینڈ لام, را نون, ٹھیک ہے, یہ تینوں ہمارے زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے نا. لام نون اور را ہمارے زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں, جبکہ فا اور میم اور با ہمارے شفتین سے, حروف شفوی ہیں, ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تو تین ایئر ہے جو ہونٹوں سے اور زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلیئر. انشاءاللہ آسان ہے یاد رکھنا. یس, سو فر من لوب ہمارے یہ اضلاق کے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ میں جو ہماری صفت ہے اور ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو لکھ کے دے دوں, فا اینڈ میم اینڈ با, دیز آر حروف شفویہ, ٹھیک ہے. اگر کچھ غلطی کرو, تھوڑا سا چار انسان کے جو ہے نا بہت جلدی دماغ کی سچویشن چینج ہوتی ہے, رائٹ. فا میم با حروف شفتین, جبکہ را لام اینڈ نون آر دا لسان لیٹرز, ٹھیک ہے. را لام نون لسان کے کنارے سے, ناٹ جسٹ لسان لیٹرز, زبان کے کنارے سے, رائٹ. ادنا اللسان لیٹرز ہیں, آسانی اور سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ, ایوری ون از کلیئر انشاءاللہ. تو اس مات کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اوکے. اس مات از فرام دا ورڈ صمتا, صاد میم تا, ٹھیک ہے. اسمات کے معنی ہوتے ہیں منع کرنے, روکنے یا خاموش رہنے کے, ٹھیک ہے. اکثر استاذہ کی زبان سے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, نجا من صمت, کامیاب ہو گیا جس نے خاموشی اختیار کی, ٹھیک ہے. تو وہی صمت جو ہے اس سے یہ اسمات ہے, خاموشی کے, منع کرنے کے, روکنے کے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ تجوید میں ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں مسمتہ کہتے ہیں, مسمتہ, ٹھیک, میم سواد میم تا ہا, ٹھیک ہے, اسمات سے مسمتہ, جن حروف میں یہ اسمات کی صفت پائی جاتی ہے انہیں مسمتہ کہتے ہیں. اور یہ حروف اپنے مخارج سے, ٹھیک ہے, مخارج از دا پلورل آف مخرج, یعنی نکلنے کی جگہ, ادائیگی کا پوائنٹ. سو یہ حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور جمع, ٹھیک ہے, مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. سو اضلاق کے آپ چھ لیٹرز نکال دیجئے تو باقی سارے جو لیٹرز ہیں وہ مسمتہ کے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. That's it for this صفحہ پہ, okay, الحمدللہ. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 11 صفات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں لازمہ, صفات لازمہ متضادہ, ٹھیک ہے. دیر آر اسٹل سم صفات جو کہ غیر متضادہ ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں منفردہ, ٹھیک ہے, یعنی ان کا کوئی پیئر نہیں ہوتا, وہ الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی لازمی صفات ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز ہم جب اس غیر متضادہ یا منفردہ صفات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صفات بھی اتنی زیادہ جن حروف میں پائی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ اس کے لیے ضروری ہیں, امپورٹنٹ ہیں, کہ اگر وہ صفات ان میں نہ پائی جائیں تو اسٹل وہ حرف جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اسٹل وہ حروف کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک کہ ان میں کیا جائے, ٹھیک ہے. اچھا, لیٹ سی, آج کا جو ہمارا لیسن ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے آیا 78 سے 93. اوکے, ریڈ دا آیا, ہوپ فلی وائس ول بی اوکے ان شاء اللہ. اینڈ لیٹ می نو کہ جو ہم اب تک تجوید کے لحاظ سے ڈفرنٹ, اس کو آپ کتنا کوئک فاسٹ گراب کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس میں لیتے ہیں. جی ضرور, ٹھیک ہے, ہم اپنے لیسن کی پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے, ہم اپنے لیسن کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس میں سے کسی بھی حرف پہ کوئی بھی سوال آ جائے جو اب تک ہم تجوید کا کر چکے ہیں, انشاءاللہ آئی وانٹ ویری کوئک آنسر, اگر آپ کو آواز اوکے ہے تو, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ریڈی, آیا نمبر 78 سے چلتے ہیں. آیا نمبر 78, اوپن کیجیے اپنا لیسن, آیا نمبر 78. اسمات کی صفت آپ کو چاہیے, اسمات کے معنی ہوتے ہیں منع کرنے, روکنے یا خاموش رہنے کے, ٹھیک ہے. سو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, ٹھیک, جبکہ اضلاق میں مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. Now let's see, یہ حروف ہونٹ لفظ اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور آسانی اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں. فا, را, میم, نون, لام, با, بالکل صحیح, فر امین لب, را اینڈ لام, را لام اینڈ نون زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں یعنی ادنا لسان سے, یہ لسانی حروف ہے, ٹھیک ہے, فا میم اینڈ با ہونٹوں سے, یہ حروف ہے شکل, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسمات سمت سے ہے, منع کرنا, خاموش رہنا, روکنا مانے, ٹھیک ہے. ان حروف کو مسمتا کہتے ہیں, یہ حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اضلاق کے 6 حروف نکال کے باقی 22 یا 23 حروف مسمتا کے حروف. ایکسلنٹ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, الحمد للہ, الحمد للہ, ٹھیک ہے, اوکے, آئیے آگے. Now let's see, inshallah, ayah number 78. A'udhu billahi minash shaitan irrajim. Aqimi assalata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqimi assalata. أقم الصلاة, صاد is a letter of. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی تک جتنی صفات پڑھی ان میں سے صاد میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے. صاد has how many صفات, متضادہ جوڑے میں سے اطباق, good, اور اطباق ہوگا تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ استعالہ بھی ہوگا, رائٹ, اگر اطباق ہے تو استعالہ بھی ہوگا, اتباع کی صفتے تو استعالہ ہوگا. رائٹ؟ ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ اگر اتباع ہے کسی لیٹر میں تو اس میں استعالہ کی صفت بھی ہوگی. یس الحمدللہ. ٹھیک ہے. اینڈ دین شدہ کا لیٹر ہے یا رخاوہ کا لیٹر ہے؟ شدہ لیٹر اور رخاوہ لیٹر اور توسط لیٹر. صاد الصلاة الصلاة صاد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. Lesson number 147 and 148, ayat number 78 to 93, Surat Bani Israel. Sabak number 147 aur 148, ayat number 78 se 93, Surat Bani Israel. Lafzi tarjuma dohrayenge. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Aqimis salata. قائم کرے نماز.
قائم کرے نماز.
لدلوک الشمسی.
لدلوک الشمسی.
سورج کے ڈھلنے کے وقت سے.
سورج کے ڈھلنے کے وقت سے.
الى غسق اللیل.
الى غسق اللیل.
رات کے اندھیرے تک.
رات کے اندھیرے تک.
وقرآن الفجر.
وقرآن الفجر.
اور صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا.
اور صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا.
ان قرآن الفجر.
ان قرآن الفجر.
بے شک صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا.
بے شک صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا.
کان مشہودا.
کان مشہودا.
ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا.
ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا.
ومن اللیل.
ومن اللیل.
اور کچھ حصہ رات کا.
اور کچھ حصہ رات کا.
فتحجت بھی.
فتحجت بھی.
تحجد پڑھا کرو اس میں.
تحجد پڑھا کرو اس میں.
یا ساتھ اس کے. نافلۃ لک.
نافلۃ لک.
زائد عبادت ہے آپ کے لیے.
زائد عبادت ہے آپ کے لیے.
یعنی نفل ہے, فرض نہیں. عسا ان یبعثک ربک.
عسا ان یبعثک ربک.
قریب ہے کہ داخل کر دے تم کو تمہارا رب. مقام محمودا.
مقام محمودا.
مقام محمود پر.
مقام محمود پر.
وقل ربی ادخلنی.
وقل ربی ادخلنی.
اور کہہ دیجئے کہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو.
اور کہہ دیجئے اے پروردگار داخل کر مجھ کو.
مدخل صدقن.
مدخل صدقن.
داخل کرنا سچائی کا.
داخل کرنا سچائی کا.
واخرجنی.
واخرجنی.
اور نکال مجھ کو.
اور نکال مجھ کو.
مخرج صدقن.
مخرج صدقن.
نکالنا سچائی کا.
نکالنا
سچائی
کا. وجعلی.
اور عطا کر مجھ کو.
اور عطا کر مجھ کو.
من لدنکا.
من لدنکا.
اپنے پاس سے.
اپنے پاس سے.
سلطانن نصیرا.
سلطانن نصیرا.
غلبہ مدد دینے والا.
غلبہ مدد دینے والا.
وقل جاء الحق.
وقل جاء الحق.
اور کہہ دیجئے کہ آ گیا حق.
اور کہہ دیجئے آ گیا حق.
وزحق الباطل.
وزحق الباطل.
اور زائل ہو گیا باطل.
اور زائل ہو گیا باطل.
ان الباطل.
ان الباطل.
بے شک باطل.
بے شک باطل.
کان زہوقا.
کان زہوقا.
ہے ہی زائل ہونے والا.
ہے ہی زائل ہونے والا.
وننزل.
وننزل.
اور ہم نازل کرتے ہیں.
اور ہم نازل.
من القرآنی.
من القرآنی.
قرآن میں سے.
قرآن میں سے.
ما هو شفاء.
ما هو شفاء.
جو وہ شفا ہے.
جو وہ شفا ہے.
ورحمت للمؤمنین.
ورحمت للمؤمنین.
اور رحمت ہے مومنوں کے لیے،
اور رحمت ہے مومنوں کے لیے،
ولا یزید الظالمین،
ولا یزید الظالمین،
اور نہیں بڑھتا ظالموں کے لیے،
اور نہیں بڑھتا ظالموں کے لیے،
الا خسارہ،
الا خسارہ،
مگر نقصان،
مگر نقصان،
وَإِذَا أَنْعَمْنَا،
وَإِذَا أَنْعَمْنَا،
اور جب ہم انعام فرماتے ہیں،
اور جب ہم انعام فرماتے ہیں،
عَلَى الْإِنسَانِ،
عَلَى الْإِنسَانِ،
انسان پر،
انسان پر،
أَعْرَضَ،
أَعْرَضَ،
منہ پھیر لیتا ہے،
منہ پھیر لیتا ہے،
وَنَعَا بِجَانِبِهِ،
وَنَعَا بِجَانِبِهِ،
اور پھیر لیتا ہے اپنا پہلو،
اور پھیر لیتا ہے اپنا پہلو،
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتا ہے اس کو شر،
اور جب پہنچتا ہے اس کو شر،
کان یعوسا،
کان یعوسا،
نہ امید ہو جاتا ہے،
نہ امید ہو جاتا ہے،
قل کل یعمل،
قل کل یعمل،
کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے،
کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے،
علی شاکلتی ہی، اپنے طریقے کے مطابق،
اپنے طریقے کے مطابق،
فربکم،
فربکم،
پس رب تمہارا،
پس رب تمہارا،
عالم، خوب واقف ہے،
خوب واقف ہے،
بمن ہوا،
بمن ہوا،
اس شخص سے جو،
اس شخص سے جو،
اہدا سبیلا،
اہدا سبیلا،
زیادہ راہ پانے والا ہے راستے کی،
زیادہ راہ پانے والا ہے راستے کی،
ویسلونک،
ویسلونک،
اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے،
اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے،
عن الروح،
عن الروح،
روح کے بارے میں،
روح کے بارے میں،
قل الروح، کہہ دیجئے کہ روح، من امر ربی، اللہ کے حکم سے ہے،
اللہ کے حکم سے ہے،
وما اوتیتم،
وما
اوتیتم، اور نہیں دیے گئے تم،
اور نہیں دیے گئے تم،
من العلم،
من العلم،
علم سے،
علم سے،
الا قلیلا،
الا قلیلا،
مگر بہت کم،
مگر بہت کم،
ولئن،
ولئن،
اور البتہ اگر،
اور البتہ اگر،
شئنا،
شئنا،
ہم چاہتے،
ہم چاہتے،
لنذهبن،
لنذهبن،
البتہ ہم ضرور لے جاتے،
البتہ ہم ضرور لے جاتے،
بالذی اوحینا الیک،
بالذی اوحینا الیک،
اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی،
اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی،
ثم لا تجدو لکا،
ثم لا تجدو لکا،
پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے،
پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے،
بھی علینا وکیلا،
بھی علینا وکیلا،
اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار،
اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار،
الا رحمت من ربک،
الا رحمت من ربک،
مگر رحمت ہے تیرے رب کی،
مگر رحمت ہے تیرے رب کی،
ان فضلہ،
ان فضلہ،
بے شک اس کا فضل،
بے شک اس کا فضل،
کان علیک کبیرہ،
کان علیک کبیرہ،
ہے تم پر بڑا،
ہے تم پر بڑا،
قل کہہ دیجئے،
قل کہہ دیجئے،
لئن اجتمعت الانس والجن،
لئن اجتمعت الانس والجن،
البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن،
البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن،
علی ان یاتوا،
علی ان یاتوا،
اس پر کہ وہ لائیں،
اس پر کہ وہ لائیں،
بمثل ھذا القرآن،
بمثل ھذا القرآن،
اس قرآن جیسا،
اس قرآن جیسا،
لا یاتون بمثلہ،
لا یاتون بمثلہ،
نہیں لا سکیں گے اس جیسا،
نہیں لا سکیں گے اس جیسا،
ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا،
ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا،
اور اگرچہ ہوں بعض ان کے بعض کے لیے مددگار،
اور اگرچہ ہوں بعض،
یعنی اگر یہ ایک دوسرے کی بے شک مدد بھی کر لیں تو بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، ولقد صرفنا للناس،
ولقد صرفنا للناس،
اور البتہ ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے،
اور البتہ ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے،
فی ھذا القرآنی،
فی ھذا القرآنی،
اس قرآن میں،
اس قرآن میں،
من کل مثل،
من
ہر ایک مثال فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا
پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں پس نہ قبول کیا ان میں سے اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے وقالو اور کہنے لگے لن نؤمن لک ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے تجھ پر حتی تفجر لنا یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے من الارض ینبوا
زمین
سے
ایک چشمہ
او تکون لک جنتم یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ من نخیل و عنب کھجوروں اور انگور کا فتو فجیرا پس تو بہا نکالے الانہارا نہریں خلالہا تفجیرا ان کے درمیان بہتی ہوئی او تسقط السماء یا تو گرا دے آسمان کو کما زعمت جیسا کہ تو گمان کرتا ہے علینا کسفن ہم پر ٹکڑے ٹکڑے اوتاتی باللہ یا تو لے آئے اللہ کو والملائکت قبیلہ اور فرشتوں کو سامنے یعنی ایک دوسرے کے روبرو لیا آمنے سامنے لیا او یکون لک یا ہو جائے تیرے لیے بیت من زخرف ایک گھر سونے کا او ترقا یا تو چڑھ جائے پس سمائی آسمان میں ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے لرقی کا تیرے چڑھنے کو حتی تنزل یہاں تک کہ تو اتارے علینا کتابا ہم پر ایک کتاب نقرأہ جسے ہم پڑھ لیں قل سبحان ربی کہہ دیں پاک ہے پروردگار میرا هل كنت نہیں ہوں میں الا بشر الرسول مگر ایک آدمی بھیجا ہوا بس جی تلاوت سنیں گے
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار والقهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البارئ
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں. ہے کرتی رات دن تیری دے, ہے کرتی حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني
فوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
آیت نمبر 78-93 سورت بنی اسرائیل، تفسیر دیکھ لیں گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن فجر کا. بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے خوبصورت انداز سے تنبیہ کی گئی کہ لوگ کچھ بھی کہیں، کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اور ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہی رہیں گی. اور اس کے بجائے اب آپ ایسا کریں کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے انسان کو دنیا والوں کے غموں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو مشکل آتی ہے وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کے طرف آنے سے انسان کی دور ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غموں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. کیونکہ بندہ مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اور وہ ملاقات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں بلکہ ایک دوست کی دوست سے ملاقات والی کیفیت کی ہوتی ہے، جہاں وہ سارے غم سنا لیتا ہے، سارے دکھ سنا دیتا ہے، اور جو چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں وہ سبھی کچھ بیان کر دیتا ہے.
جس کی نماز اس درجے کی ہوگی اس کو تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بہت جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے راز و نیاز کرے گا۔ تو لہٰذا لوگوں کے دیے ہوئے غم، مشرکین ہوں یا اپنے آج کے مسلمان ہوں، حق کے راستے میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کے جواب میں نماز، اور اس نماز میں پھر انسان سارے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کام کیسے کرنا ہے اس کی انسٹرکشنز لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو کھول دیتے ہیں، ایک فرقان مل جاتا ہے۔ نماز اصل میں انسٹرکشن مینول بھی ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن آج بھی جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق ہوگا، آپ کو کب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے رہنمائی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی فوجوں کی صف بندی کرنی ہوتی تھی یا کوئی ایسا ڈیسیژن لینا ہوتا جس کا تعلق اسلامی حکومت سے تھا، تو نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور پھر سوچتے جاتے اور ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے۔ لیکن یہ درجے تو بعد میں حاصل ہوں گے، پہلے تو ہم اپنی فرض نمازوں کی کیفیت ہی کو دیکھ لیں۔ جو جتنا اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز لینی ہوں گی۔ دنیا والوں سے پوچھیں گے تو کبھی بھی کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے گا۔ جو دوسرے پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ جو لوگ ابھی دین کی طرف نہیں وہ خواہشوں میں مست رہنا چاہیں گے۔ لہٰذا آپ میں سے جس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ کوئی کام کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو کہ میں کچھ کام کروں، اور اس کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لی دلوک الشمسی، دلوک کا لفظ دلکا سے ہے، دال لام کاف۔ دلکا کہتے مائل ہونا، کسی چیز کی طرف جھکنا۔ زوال کا وقت اس سے مراد ہے، جب سورج عروج پر پہنچ کر واپس پلٹنے لگتا ہے، زوال آفتاب آپ کہہ سکتے ہیں۔ کب تک پڑے؟ الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ غسق کہتے ہیں ابتدائی رات کا اندھیرا، یعنی جب رات ہو جاتی ہے، پوری اچھی رات بن گئی تو وہ ہو گئی پہلی رات، اس کے اندھیرے کو کہتے ہیں۔ صرف قرآن کے لفظوں کو لے لیں تو مطلب کیا بن رہا ہے؟ کہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور جب رات سیاہ ہو جائے تو تب تک پڑھتے ہی رہے، کوئی سینس سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا پتہ چلا کہ حدیث کو لیے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم نماز پڑھو، کب تک؟ لِدُلُوکِ کی شمسی الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ یہاں پانچ نمازوں کے اوقات ہیں۔ سورت کے آغاز میں ہم دیکھ چکے کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ ملا، اب یہاں پانچ نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ دلوک شمس الی غسق اللیل میں چار نمازیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ عصر، مغرب اور غسق اللیل تک عشاء ہو جاتی ہے، اور وقرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے۔ یہاں نماز کی بجائے قرآن بولا گیا، یہ وہی ہے جز بول کے کل اور کل بول کے جز والی مثال۔ فجر کی نماز کو یہاں قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے قرآن نماز کا اہم جز ہے، اور فجر کی نماز ہوتی دو رکعت ہیں، لیکن ان دو رکعتوں کو بندہ چار رکعت بنا سکتا ہے طویل قرأت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، طویل سورات جو تھی وہ آپ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ ہمارا آج حال کہہ کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور آنکھ کھل بھی جائے تو دو چار صورتیں رکھی ہوئی ہیں، کل ہو اللہ احد اور انا آتینا کل کوثر، آنکھیں بھی پوری نہیں کھولتے کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، اور دو فرض پڑے اور جا کے پھر بستر میں گھس گئے۔ اور اللہ معاف کرے، بعض مسجدوں میں تو اتنی لیٹ نماز کی جاتی ہے کہ اگر وہ وقرآن الفجر پہ عمل کرتے ہوئے طویل قرأت پڑھیں تو سورج طلوع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں سب سے ابتدائی وقت میں جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ فجر کی نماز ہوتی تھی، بہت قریب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور فجر کا قرآن کیا ہے؟ مشہودہ، حاضر کیا جاتا ہے۔ مشہودہ مفعولہ کا وزن ہوتا ہے، قابل دید کے معنوں میں، یعنی جب لوگوں کو اس وقت قرآن پڑھتے دیکھو تو دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے تمہیں، وہ منظر کتنا پیارا ہے جب مل گجا سا ہوتا ہے، ابھی روشنی نہیں اندھیرا نہیں، اور حرم میں امام کعبہ کی آواز سے کبھی قرآن سنو نماز میں، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ خوبصورت منظر کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مشاہدہ کیا ہوا، یعنی اس کو کئی لوگوں نے دیکھا. یہ ان امتوں کی کہانیاں نہیں کہ جہاں آدھی سے زیادہ امت فجر پہ سوئی ہوتی ہے اور 9 بجے اٹھ کے یا 10 بجے پڑھ لیتی ہے سورج چڑھے ہوئے پہ. یعنی جا کے دیکھو تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کا مشاہدہ کیا گیا، شروع سے یہ ہوتا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں ایسے ہی نہیں دیا، سوچ سمجھ کے دیا. اللہ تعالیٰ 9:30 بجے کا وقت بھی دے سکتے تھے، سورج چڑھتے وقت بھی فجر ہو سکتی تھی، لیکن وہ منظر قابل دید ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا معنی نہ قرآن الفجری کا نہ مشہودہ، اس کا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پڑا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اس کا بھی حوالے روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن بندہ پڑھتا ہے اس کو ڈائریکٹ عرش پہ سنا جاتا ہے. سوچیے ذرا، اور غلط پڑھیں اور ٹوٹا پھوٹا پڑھیں تو کیسا ہوگا. پھر اسی طرح اس مشہودہ لفظ کی ایک اور بھی خوبصورت تفسیر جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے، آپ بخاری کی روایت ہے کہ رات کے فرشتے صبح کے وقت اور صبح کے فرشتے بھی جو آتے ہیں، ان دونوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اس وقت. بڑی طویل روایت ہے جو آپ کو پیچھے کہیں سنائی گئی تھی کہ جب رات کے فرشتے جانے لگتے ہیں تو دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو مشہودہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. رات کے عمل لکھ کے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں اور صبح والے ڈیوٹی پہ آنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حال میں بندے کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے، گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ خوشخبریاں سناتے ہیں. تو لہٰذا اس نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا قرآن دلوں میں بھی جذب ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، دل کی حضوری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. ہم نے پیچھے ایک جگہ نمازوں کے اوقات جو تھے وہ دیکھ لیے تھے کہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازوں کے اشارتاً وقت بتائے ہیں. مثلاً ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کے فوراً بعد سے، جو ہی سورج نیچے جانا شروع ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ظہر کا رہتا کب تک ہے؟ جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے جسم کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کا سایہ جسم سے دگنا نہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ظاہر کے ساتھ ہی دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کا وقت شفق کی لالی کے ختم ہونے تک رہتا ہے. عشاء وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آدھی رات تک رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ فجر کی نماز کا کیا ہے، بالکل صبح کاذب سے لے کر جب بالکل ایک دفعہ اندھیرا ہلکا سا چھاتا ہے، بالکل ایک سفید سی پٹی سی آتی ہے فضا میں، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے سورج کے چڑھنے تک وہ باقی رہتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم حدیث کو ساتھ نہ لیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایک وہ وقت تھا کہ امت مسلمہ کے گھروں سے بھی قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج نہیں آتی. نانیاں دادیاں بھی نہ رہیں جو پڑھتی تھیں اور سناتی تھیں، اور بچے ان کی آوازوں کے عادی تھے. آج ہمارے گھروں سے کچھ اور ہی آوازیں آنے لگ گئیں اس وقت پہ، کبھی خبروں کے نام پہ اور کبھی کارٹونز کے نام پہ اور کبھی بچوں کو جگانے کے نام پہ. حالانکہ قرآن پڑھا جائے تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہے، روایات میں اس کی بہت فضیلت ہے. فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں نہیں پڑھا جاتا اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے. یعنی وہ گھر گھر ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی عادت ڈالیں. اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے بھی کان سنیں اور سوتے ہوئے بھی سنیں. بعض تو گھر کا ماحول ہی نہیں بدلنا چاہتے کہ خام خواہ لوگ بیدار ہو جائیں گے، تو یہ کوئی دوستی نہیں ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ فجر کے وقت میں مردوں والا گھر بنا کے بیٹھے ہوں. جہاں سارے سوئے ہوں گے وہ قبرستان ہی لگے گا نا. تو لہٰذا ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ. پھر ساتھ ہی ساتھ بات ہو گئی تہجد کی. ومن اللیل، اور رات کا کچھ حصہ، من دیکھ لیجئے تھوڑا حصہ، اگر یہ من نہ ہوتا نا، واللیل فتہجد بھی کا لفظ ہوتا نا، تو مراد کیا تھا کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہو. کہا رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، کیونکہ نافلۃ لک یب آپ کے لیے زائد ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ اسا ان یب اسک اللہ، امید ہے کہ یقیناً آپ کا رب فائز کر دے گا آپ کو مقامم محمودہ، مقام محمود پر. اس آیت میں تہجد کی بات ہوئی ہے. تہجد کا لفظ جو ہے ہا جیم دال سے ہے، اصل میں اس کا اصل جو ہے نا حجود ہے. یہ وہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کے ایک ہی وقت میں دو مختلف معنی ہیں. سونے کو بھی کہتے ہیں سونا، سونا یعنی گولڈ نہیں بلکہ سونا، ٹو سلیپ. اور جاگنے کو بھی کہتے ہیں، ازدات میں سے ہے کہ اپوزٹ معنی دیتے ہیں. اب اس کے دونوں مختلف معنی اگر ہم سمجھیں گے تو کیا معنی بنیں گے؟ کہ تہجد وہ نماز ہے کہ جو نیند چھوڑ کے پڑھی جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کو اس حد تک لیا وہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازم ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، تہجد کا مطلب کیا ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لو. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ تہجد کی نماز کی تعریف حسن بصری لکھتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے. البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پڑھا جاتا ہے، یعنی کبھی بھی پڑھ لیں لیکن بہتری کیا ہے کہ نیند چھوڑ کے پڑھیں. ہمارے لیے آسان سی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ تہجد کے لیے جو سنت طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام طور پہ وہ یہی تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر آخری تہائی جب رات کی شروع ہوتی تو اٹھتے، پھر اپنی سنتیں ادا کرتے یا تہجد پڑھتے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیتے. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ناروے میں آ کے تو میں نے نمازوں کے اوقات کے اندر جو حکمت دیکھی وہ مجھے باقی زیادہ کھل کے سمجھ آئی کہ یہاں تو کبھی رات ہوتی کوئی نہیں، اور کبھی اتنی لمبی رات ہے کہ آپ سو سو کے اٹھ جائیں پھر بھی وقت ہوتا ہے باقی. تو لہٰذا جو جیسے کر سکے کر لے. بہتر عمل وہ ہے کہ آخری حصہ فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈر ہے کہ سو جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے. عشاء پڑھ لی آپ نے، آج کل کے حساب لگا لیجئے کہ آج کل عشاء کی نماز ہو جاتی ہے 4:30 کے قریب، 4:30. میرا نہیں خیال کہ کوئی اکثر لوگوں میں سے سوتا ہوگا 4:30 پہ نماز پڑھتے، کیونکہ لوگوں کے بچے، کھانا پینا چلتا رہتا ہے. حالانکہ ہم پسندیدہ عمل یہ کہ سو جاؤ، اور بہترین وقت ہوتا ہے وہ نیند کا. بہرحال اب آپ 4:30 عشاء کی فرض 4 پڑھ لیتے ہیں، کاموں میں لگ گئے، کریں، کھلائیں پلائیں، جو بھی کرنا ہے، جو بھی آپ 7-8 سونے کا ارادہ کریں، وضو کریں، آپ چاہیں اس وقت سنتیں پڑھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی رات کافی لمبی ہوگی، آپ سو جائیں. ادھر سے فجر سے پہلے، آج کل تو دیکھیے کہ رات اتنی لمبی ہے کہ آپ تقریباً 4:00, 5:00, 6:00, 7:00 بھی اٹھ جائیں، نہ بھی نہ جلدی اٹھے، 7:00 بھی اٹھے، وضو کریں، سنتیں ادا کر لیں، وتر تو آپ نے چھوڑا ہی ہوا تھا، تہجد کے 8 نفل پڑھ لیں. اس کی تفصیلات ساری ہم جو ہیں وہ کتاب الصلات میں کر چکے ہیں، اور اس پہ بکس بھی موجود ہیں، نماز نبوی آن لائن پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، ڈیٹیل ساری آپ اس میں فقہی باتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ اپنے لیے یہ چیز رکھیے کہ کم سے کم بندہ 2 نفل بھی پڑھ سکے تو ضرور پڑھے. ہم اس وقت فقہی بات نہیں کر رہے کہ کتنی پڑھیں، لیکن عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. ہاں، جب تک معراج کے موقع پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد کی نماز سب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے. لیکن جب معراج کے موقع پہ امت پہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو کہا آپ تہجد نافلۃ تلق، یہ اب آپ کے لیے ایک نفل عبادت ہے. بعض لوگوں نے اس نافلۃ تلق کو بھی مختلف معنوں میں لیا، ایک معنی کہ فرضوں سے زائد ہے، یعنی چھٹی نماز کہہ لیں. دوسرے اس کا مطلب یہ کہ امت سے ایک زائد فریضہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے درجے سے زیادہ ہیں تو آپ کی عبادت بھی زیادہ ہے. اور تیسرا جو بالکل زیادہ راجح قول ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے بھی نفل ہے اور امت کے لیے بھی نفل ہے. یہ سب سے معتدل رویہ ہے. بہت لمبی بحثیں اس پہ آپ کو ملیں گی کہ کیا اللہ کے نبی پہ فرض تھی، نہیں آپ کے اوپر فرض نہیں تھی لیکن آپ پھر بھی پڑھتے تھے. آج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن نفل نمازوں میں سب سے بہترین ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے بعد جو بہترین نماز ہمارے لیے وہ فجر کی ہے. ابو امامہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت سن کے تو دل چاہتا ہے پڑھنے کو واقف تہجد، کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ہر رات جب تہائی رات گزر جاتی ہے، ون تھرڈ رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آپ ایسے محسوس کریں کہ بالکل آپ کے قریب آگے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں، حل مم مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشنے پہ آ گیا، کوئی بیمار ہے تو صحت مانگ لے، کوئی دکھی ہے تو دکھوں کی دعا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتے ہیں، اور اگر اس وقت بندہ تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز میں یا دعائیں پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس موضوع پہ ایک لیکچر ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قیام اللیل پہ، اس میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے اس کے ڈفرینٹ اینگلس کیے تھے، اور سورۃ مزمل میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ حکم جو آیا تھا اصل میں سورۃ مزمل ہی کے ناطے سے آیا تھا، کہ ابتدا اسلام میں جب سورۃ مزمل نازل ہوئی تو پانچ نمازیں نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑا ہوا کرے راتوں کو مگر تھوڑا، نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی پڑھے یا آدھی سے تھوڑی کم کر لیں، ہاں، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کبھی آدھی سے زیادہ رات، کبھی آدھی سے کم، اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن میں آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ راز و نیاز کیا کریں۔ تو آپ نے تہجد شروع کر دی، پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد نافلۃ اللک آ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ کے نبی پر بھی فرض تھی، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ یہاں لفظ دیکھیے، نافلہ کے بعد لام آ رہا ہے، لکا، تیرے لیے، اگر الا آتا نا، یعنی نافلۃ اللک کی بجائے نافلۃ علی کا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی پر بھی فرض ہو جاتی، تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی پر فرض نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ خوبصورت نماز ہے اور اس کو پڑھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جو اس کو پہلے پڑھتا تھا اور اب چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے جیسے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اسی طرح ابن عمر کا ایک موقع پہ آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ابن عمر اچھا انسان ہے اگر راتوں کو قیام کیا کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ تو اس شخص جیسا نہ ہو جا کہ جو شروع کرے اور چھوڑ دے۔ لیکن اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر کبھی نہیں تھی پڑھی، پڑھنی شروع کر دیں، کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی عادت ہو جائے گی۔ پڑھنی شوق سے چاہیے، اور اس کے اندر جتنی بھی کثرت سے دعا پڑھ سکیں، قرآن پڑھیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اسی میں آپ رات کو جو تھی وہ ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کے آپ یعنی اسی پہ روتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو لہٰذا کہا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید کی جاتی ہے، یہاں لفظ اسا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ اسا آتا ہے تو وہ یقیناً کے معنوں میں آتا ہے کہ آپ یہ تہجد کیوں پڑھے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں مقام محمود کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے۔ مقامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، اور محمود مفعول کا وزن ہے، تعریف کیا گیا۔ اب یہ کیا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے جہاں جا کے وکٹری سٹینڈ پہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ تو اس کی مختلف قسم سے تفسیر کی گئی۔ پہلی تفسیر اس کی کیا کی گئی کہ اللہ نے آپ کو واقعی دنیا میں بھی تعریفیں دی، سارے انسانوں سے زیادہ آپ کی تعریف ہوئی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک میں ہم پڑھیں گے سورۃ نون میں جا کر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور آج تو دیکھیے کہ نان مسلمز نے بھی اس میں آپ کو نمبر ون پہ رکھا، دا ہنڈریڈز بک، مشہور بک ہے مائیکل ہارٹ کی، اس نے آپ کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ اذان میں آپ کا نام، پورے گلوب میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ پھر مقام محمودہ سے مقام شفاعت مراد لیا گیا، جو آخرت میں ہوگی۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ جو تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان پر آپ کے لیے ہوگی۔ طویل روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی شفاعت ہی نہیں شروع ہو رہی ہوگی، سب کہیں گے کہ چلو جاؤ اللہ کو کہو کہ حساب تو شروع کرے، تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا۔ لوگ اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باری باری جاتے جائیں گے، ہر ایک کہے گا نہیں ہمیں اللہ سے آج ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اپنے گناہ بھی یاد ہوں گے، کسی کو اپنے دو جھوٹ یاد ہوں گے، کسی کو بیٹے کے لیے دعا کر لینا یاد ہوگا، لیکن بالآخر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا، اور آپ جا کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں سجدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے جو کلمات میں اس وقت وہ بولوں گا، یعنی آج مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں کیا بولوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد اب آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک شفاعت عامہ ہے، یہ ہے مقام محمود، کہ وہاں بھی آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کروائے گا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی فائدہ دے گا. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، اس کے بارے میں ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ کی خلت پہنائے گا، سبز کپڑے ہوں گے، میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اور یہی مقام محمود ہے. سفارش سے پہلے یہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں کتنا خوبصورت تصور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت لینی ہے یا اللہ کی نظروں میں بڑا بننا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، دنیا میں کام کرنا پڑا ہوگا. اسی طرح آپ کی ایک روایت کا خلاصہ بنتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لواء الحمد کہتے ہیں عربی میں، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد تعریف کا. اب وہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے، کون آپ کی تعریف کر رہا ہے یا آپ اللہ کی تعریف کریں گے، باتیں ساری ہی ٹھیک ہوتی ہیں. فرمایا کہ میں تعریف نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا کہ جس کو اس دن لباس پہنایا جائے گا. یہ سارا خلاصہ ہے مختلف قسم کی روایات کا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ مقام دے گا جس کے اندر آپ کو یہاں اشارہ کیا گیا. یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں تھے، بہت روئے اور اپنی امت کے لیے غم کرتے رہے، کہ اتنے میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی غم نہ کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے. تو لہٰذا جو لوگ سفارش کے مسئلے میں دو انتہاؤں پہ ہیں، ایک کہتے ہیں بالکل نہیں ہوگی، ایک کہتے ہیں سب کچھ سفارش سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. امام قرطبی نے پانچ مختلف قسم کی سفارش کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں ایک تو شفاعت عامہ ہوگی، یہ جس کا حساب شروع کرنے سے تعلق ہے، پہلے والی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے کم سے کم. ایک دوسری صورت ہے جب خوش قسمت لوگ بغیر حساب کے آپ کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں لے گا اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ہیں تو مباحد توحید والے تھے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بخش دیے جائیں گے. چوتھے وہ گناہگار جن کو دوزخ میں بھیجا گیا لیکن اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا. اور پانچواں کہ جنت والوں کے درجوں کی بلندی بھی آپ کی سفارش سے ہوگی، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب حقیقت میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے کوئی بیر نہیں ہوگا، کبائر کا بندہ عادی نہ ہو، کوشش کرے، ارادہ کرے، پھر پتہ چلے. اصل میں یہاں بھی پیچھے والے مضمون کے ساتھ ربط ہے. مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھانا اپنا مقدس فرض سمجھ چکے ہو، ہر طرح سے اذیت دیتے ہو، تفریح کا سامان بنا لیا تم نے اس نبی کو ستانا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم اس کو کچھ بھی سمجھو، ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہے. اور اس حقیقت سے جب پردہ اٹھے گا کل قیامت کے دن، تم اس نبی کی شان دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ تم نے کس شخص کے ساتھ بگاڑ لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیا. پھر آگے فرمایا، وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا مانگا کیجئے کہ میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے، سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، غلبہ عطا فرما. یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت مدینہ کے موقع پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا، لوگ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو کہا کہ اب آپ ادھر سے نکل جائیے، اور یہ آیت نازل کر دی گئی کہ آپ کی زبان پہ یہ آیت ہونی چاہیے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل کرنا. مدخل مفعل کا وزن ہے، یہ اسم ظرف ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں داخل کیا جائے. یہاں مدخل کیا ہے؟ مدینہ. اب اس ایک لفظ کی کئی مختلف تفسیریں کی گئی. اگر ٹیکس کے اعتبار سے لیں تو مدخل سے مراد ہے مدینہ اور مخرج سے مراد ہے مکہ, کیونکہ مکہ سے آپ نکل رہے تھے اور مدخل میں داخل ہو رہے تھے. حالانکہ اب دیکھیے کہ ترتیب کے اعتبار سے کیا آنا چاہیے تھا, کہیں سے ہم نکلتے ہیں پھر دوسری جگہ داخل ہوتے ہیں نا, ترتیب کیا آنی چاہیے تھی کہ ربی اخرجنی مخرج صدقن وادخلنی مدخل صدقن. لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ادھر, پہلے کہا مدخل صدقن پھر کہا اخرجنی مخرج صدقن, کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات تو یہ تھی نا کہ مدینہ جائیں. مکہ سے نکل بھی جاتے تو بات نہیں بننی تھی. بات کب بنی؟ جب مدینہ گئے. بڑا نقطہ ہے, ہم بعض دفعہ کچھ جگہوں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہو پاتے. ہم کوئی نیکی چھوڑ دیتے ہیں کسی اور بڑی نیکی کو کرنے کے لیے, لیکن پہلی نیکی تو چھوڑ دی, دوسری بھی نہیں داخل ہو سکے. تو یہاں مدخل صدقن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نقطہ دے دیا کہ اللہ ایمان والے کے لیے پہلے مدخل کو پوائنٹ کرتا ہے, جانا کہاں ہے پھر نکلنا ہے. یہاں سے ایک سائڈ پوائنٹ بھی بڑا خوبصورت نکل رہا ہے کہ کہیں سے نکلنے سے پہلے یہ تو دیکھ لے جانا کدھر ہے, اور کہیں جانے سے پہلے یہ سوچ لے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہجرت کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, پوچھے جا کے کرنا کیا ہے. پلان پہلے ہوگا پھر کام کریں گے, اور اگر یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کر لیں گے, ساری زندگی گزر جائے گی کوئی کام نہیں کریں گے. پہلے پلاننگ پھر سٹیپس, یہ ادھر سے ہمیں ایک نقطہ مل رہا ہے. کیا آپ دعائیں پڑھتے ہوئے جائیے, اور اتنی پیاری دعائیں. آج بھی آپ کہیں دین کے لیے جائیں, کسی جگہ چھوڑیں, اب آپ تو اپنے حالات پہ قیاس کریں گے نا. دیکھیے ٹیکس تو یہی تھا, لیکن ہر بندے کا اللہ سے بھی تعلق ہے. آپ اس سکول میں آتے ہیں نا تو پڑھ کے آیا کریں کہ مدخل صدقن, یہاں سے نکلتے تو کہا کریں مخرج صدقن. اندر آ رہے ہیں تو خیر ملے, سچائی ملے, کوئی غلط باتیں نہ سکھا دے. باہر جائیں تو لوگ جہالت نہ برتے ہمارے ساتھ. لڑکی سسرال میں جا رہی ہے, میکہ چھوڑ رہی ہے, وہ اس کا مدخل وہ اس کا مخرج. اسی طرح یہ مدخل اور مخرج دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں مدخل سے مراد کیا ہے؟ قبر. اور دنیا کیا بن گئی؟ مخرج. کہ جب دنیا سے جا رہا ہے کوئی انسان, اس وقت بھی یہ کہ اللہ اس دنیا سے نکال کے اگلی جنت میں لے کے جا رہا ہے تو وہاں بھی مجھے اچھا رکھنا. اس کی دلیل بھی آتی ہے نا کہ یوم ینفو صادقین صدقہم, سورۃ توبہ کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں غالباً, یا نہیں آگے آئے گی کسی صورت کے اینڈ پہ, کہ جس دن سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ. تو سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دے. اچھا یہ ہجرت کے معنوں میں تھا تو کیا تھا؟ کہ میرے جانے کو لوگ بزدلی نہ سمجھیں کہ ہاں جی مکہ چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کا اپوزٹ بھی نہ سمجھیں. پھر اسی طرح مدخل بن جاتی ہے قبر اور مخرج بن جاتی ہے جنت. ترتیب دیکھ لیں, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا بن گئی مخرج, قبر میں گئے تو مدخل ہو گئی, پھر کل قبروں سے نکلیں گے تو قبر بن گیا آپ کا مخرج, اور جنت میں چلیں گے کہ اللہ جنت میں بھی بزرگی دے. مطلب کیا کہ جہاں جاؤ یہ پڑھ لو, سلطان النصیرہ, غلبہ, برہان, قوت, حکومت, اتھارٹی, اچھے لوگ, اچھے کام کرنے والے. کیوں اللہ کے نبی کو مکہ سے جا کے مدینہ میں اتنے پیارے ساتھی ملے؟ کیونکہ یہ دعائیں تھیں. جو یہ دعائیں اپنی زبان پہ رکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو اچھے ساتھی بھی دے دیتا ہے. اور واقعی اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں کہ اس طرح اسلام پھیلا مدینہ میں جا کر جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے. کچھ وقت تو لگا, لیکن آپ مکی دور اور مدینہ کے دور کا تقابل کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دعا ہم سب کو بھی سکھائی, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انصار کے ذریعے اللہ کے نبی کی قوت مضبوط ہوئی. اللہ نے اسلام کو وہ چکا چوند دی کہ جو مکہ میں نہیں تھی, اور پہلی اسلامی ریاست جو تھی وہ مدینہ کی بن گئی. آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. مکہ میں کیا تھا؟ ایزائیں تھی نا. مدینہ میں اس کے بدلے میں عزت اور سعادت مل گئی. مکہ والے دشمن تھے, مدینہ والے دوست بن گئے. مکہ میں ہر وقت خوف تھا, مدینہ میں امن مل گیا. مکہ میں محکوم تھے, مدینہ میں حاکم بن گئے. کیا پیچھے رہا؟ کیوں ڈرتا ہے انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہوئے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو آزما کے دیکھ لیں، بالکل حقیقت میں اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اور واقعی پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ دعائیں جتنی پیاری مانگی ہوئی تھی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے غلبہ دینا، تو اللہ نے کہا اچھا مل جائے گا، صرف 8 سال انتظار کر لو، ہم چاہ رہے اتنے پہلے ہی سال میں غلبہ مل جائے، 8 سال کا انتظار نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں پہلا پارہ پڑھیں پورا قرآن یاد ہو جائے، پہلے پارے کا ترجمہ یاد ہوا تو اب سارا قرآن یاد ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ صبر، انتظار، بس یہ دیکھیں کہ کوششوں کا رخ ٹھیک ہے کہ نہیں، کام ٹھیک ہو رہا ہے، کس طرح گرو کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا اور ماں کے یہ جوان کڑیل بن جائے، کھینچے اس کی ٹانگے بازو ہاتھ، جوان نہیں ہوگا، کھلائیں خوراکیں نہیں، وقت لگے گا۔ تو کہا وقت آ گیا ہے، اور وہ کون سا تھا؟ سن 8 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ سوار تھے اور مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور زبان پہ آیتیں تھیں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، آپ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا، باطل تھا ہی مٹنے والا۔ یہاں وہ وعدہ پورا ہوا اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ، جس کا پیچھے تذکرہ کیا گیا۔ ہم نے سبق کے شروع میں بھی دیکھا، پچھلے سبق کے آخر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی، آپ ان کی خواہشوں پہ آ کے دین کو موڈیفائی نہ کریں۔ آج اگر آپ مغلوب ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو غلبہ ملے گا، آپ تہجد پڑھیں، آپ نمازوں پہ فوکس کریں، آپ کام ٹھیک طریقے سے کریں، ہم آپ کو غلبہ دیں گے۔ اور 8 سال گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جہاں سے نکال دیے گئے، آج کے لفظوں میں بولیں تو ڈیپورٹڈ تھے، جہاں سے آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا وہاں سے نکلے، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ مکہ میں۔ کیا شان ہوگی اس وقت، اور کیا آپ کے دل کی حالت ہوگی اس وقت کہ جب آپ مکہ میں آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ اپنی چھڑی جس بت پہ رکھتے وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا جاتا۔ بات کہتے ہیں کہ چھڑی کے آگے تیر کا ایک پھاہا لگا ہوا تھا۔ مکہ والوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، سال کے ہر دن کا الگ بت تھا۔ اللہ کے نبی کی ایک سٹک یا ایک چھڑی کی نوک نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور آپ بت توڑتے جاتے۔ ایک سفید کبوتری تھی، اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ پھر آپ نے کہا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کو غارت کرے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تصویریں مٹا دی، کیونکہ کل جال حق کو وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہونے والی چیز، جمی ہوئی بات، راسخ اور مضبوط بات، دلیل بھی جمی ہوئی بات ہوتی ہے۔ ایک سچی دلیل آتی ہے نا تو 100 جھوٹ چلے جاتے ہیں، شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں جب اگلے بندے کی بے گناہی کی دلیل سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حق کس کو کہا؟ دین اسلام کو کہا، اللہ کے نبی کے پیغام کو حق کہا۔ جو 13 سال پیچھے اور 8 سال آگے کے 21 سال کی جو کوششیں تھی، ثابت ہو گیا کہ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ وقت کے رواج کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھی۔ لوگ تو ڈاؤٹس میں تھے، شک میں تھے کہ کیا یہ بھی دین ہے، اچھا ایسا ہے، یہ پتہ نہیں کہیں رشتہ داریاں تو نہیں توڑا رہے۔ کہا نہیں، آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو اتنے سال سے لوگوں کو پیغام دیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ثابت ہو گیا کہ یہ سچ تھا۔ دیکھیے کہ جب تک نتیجہ نہ نکلے، فیصلہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کسی نے آپ کو نمک چکھایا ہو پکتی ہنڈیا میں سے، نہ ذائقہ نہ ٹیسٹ، پتلا شوربہ، کہتے کوئی خاص نہیں پکایا، تعریفیں تو بڑی کر رہی تھی۔ ہاں صبر کیجئے، پکنے دیں، پورا اس کا اثر نکلے، پھر پانی سوکے گا، پھر تری آئے گی، پھر نمک چکھیں گے، آخر میں چکھیں پھر بتائیں ٹیسٹ کیسا تھا۔ ایمان کا جو پھل ہوتا ہے نا، اور یہ قرآن جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی یہی چیز ہے۔ آج کل ہو سکتا ہے آپ کے منہ کا ذائقہ کسیلا ہو رہا ہو، آپ کے، ہم نے تو سنا تھا ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، ہمیں تو ہر دن کے ٹیسٹ نے کمر توڑ دی، امتحانوں کے صدموں نے کہاں سکون چھوڑا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری تو پر سکون زندگی جب وہ بے سکون ہو گئی، نعوذ باللہ۔ صبر کیجئے، انتظار، ایک دن آپ سب بھی بولیں گے، کہ جا الحق وزہق الباطل، جب آپ کے دل کھل جائیں گے تو آپ کے ذہنوں پہ لگی ہوئی کئی سالوں کی جو کالس تھی یا معاشرے کا جو غرد و غبار تھا وہ چھٹے گا. اور یہ چھٹتا کب ہے؟ جب سلطان النصیرن دلیل سامنے آتی ہے. کل ہم نے جو ایک آیت پڑھی ویکینڈ کلاس میں، صرف ایک آیت کل ہوئی ہماری، آیت بیر آپ نے سنی تھی. میں ان بچیوں کے چہرے دیکھ رہی تھی کہ جس کو دو لفظوں میں کہہ دیں کہ سپیچ لیس، کہ آواز بند ہے کہ بولیں کیا. میں نے کہا آپ کمنٹس دیں، کہنے کہ سپیچ لیس، لفظ ہی نہیں کیا بولے. اتنا آسان دین ہے ہمارا. یہ خوب سے ہم نے چار قسم کے کردار دیکھے نیکی کے ناطے سے، کہ لوگ کس کو نیکی کہہ رہے ہیں، کون کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے. معاشرہ کچھ کہے، وہ کچھ کے گھر، ماحول، خاندان، برادری، ہو کے عرض اس لیے کہ جال حق کو قرآن کی طرف آنے والا تو ایسے جمتا ہے جیسے پانی سے اتر کے خشکی پہ آتا ہے. کل بھی یہ بات ان کو بتائی کہ بر کیا ہے؟ بر سے خشکی. پانی سے چلتا چلتا ایک بندہ خشکی پہ آتا ہے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ بچ گیا، سکون لگتا ہے. پانی والا تو ہر وقت ڈوب رہا ہے. اسی طرح معاشرے کے رسم و رواج والا جو دین ہوتا ہے نا، یہ پانی والا دین ہے. ہم ڈول رہے ہوتے ہیں، ہائے کیا کریں، کوئی مشکل آتی ہے سیدھے ہونے لگتا ہے، پھر گرنے لگتے ہیں. جب سچا دین آتا ہے تو فرمایا لیس البر، پاؤں جم جاتے زمین پہ. اب دل جم گیا. میں نے کہا آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت ہی ایسی نئی چیزیں پتا چل رہی ہیں جو آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ کو آپ کا دل کیا کہہ رہی؟ کہہ رہی اٹس ٹرو، یہ سچ دکھ رہا ہے. اب آپ سوچے کہ بڑے ہونے کے بعد تو کچھ سمجھ آ چکی ہوتی ہے. جو 14-15-16-18 سال کی عمر ہے، جو بچوں نے ماں باپ کو بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے وہی ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل مل گئی. یہ قرآن دلیل کا دین ہے. یہ وہ دوا کی ایک گولی ہے، صرف ایک گولی سے صحت ہو جاتی ہے. کئی حکیم اتنی گولیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی لگتی ہے کوئی نہیں لگتی. ہم وہ دین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن سے پہلے. اتنا نا روا بوجھ ڈالا ہوتا ہے ہم نے اپنے سے کندھوں پہ، کہیں یہ بھی حلال حرام، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا. ہم حرام کر کے کئی سال سے اپنی زندگی جیرن کیے بیٹھے ہیں. پیریڈز والا دوپٹہ لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پیریڈز میں جو کپڑے پہنے تھے وہ پہن کے آپ آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھتے. کتنے بوجھ سر پہ رکھے ہوئے. قرآن آیا وہ سب پیچھے، زہق الباطل، سب گرا دو. باطل رسمیں، باطل چیزیں. جتنا سچا دین آپ اس کے قریب آتے جائیں گے، آپ کی زندگی اتنی آسان، اتنی خوبصورت اور انجوائنگ ہوں گی. ہم دین کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ سمجھے ہوتے ہیں. لفظ زہقہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. زہقہ خرج آ کے معنوں میں ہوتا ہے، نکل جانا. قرآن پاک میں آتا ہے وتزہق انفسہم، اور نکلیں ان کی جانیں. حق کے متضاد میں یہ لفظ آتا ہے کمزور. کم نے زہوق فعول کا وزن ہوتا ہے بالکل جانے والا. یعنی اب اتنے سال ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو گیا کہ زمین پہ اس کی عبادت ہوگی. آج کے بعد جہاں شرک نہیں ہوگا، ہاں چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ مکہ کے ارد گرد کوئی قبر ایسی نہ چھوڑو کہ جو اونچی ہو، سب اونچی قبروں کو نیچا کر دو، پکی قبروں کو گرا دو. کچھ صحابہ کو بھیجا جس میں خالد بن ولید بھی تھے کہ جو سارے مندر توڑ دو، ان کی درگاہیں، ان کی قبر گاہیں، اور جو ان کے بتوں کے استحان تھے، ان کے مزارات ہیں، وہ سب ختم کر دو. جب سچا دین آتا ہے تو نافذ بھی ہوتا ہے. ہم 60 سال سے آگے لے کے دین کو، لیکن نافذ کوئی نہیں کیا. آپ نے فوراً سے پہلے کیا اور اپنے گھر والوں سے شروع کرایا، اپنے داماد کو بھیجا، کیونکہ عموماً تو لوگ انہی لوگوں کا خوف کھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. آپ نے بھیجا اور حق پھر ایسا آیا کہ وہ ساری دنیا پہ پھیل گیا. کب ننزل من القرآن ما هو شفاء، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں. دلوں کی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں نازل ہو رہی ہے. ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. لیکن اس کے برعکس ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھاتا یہ یعنی قرآن ظالموں کو مگر خسارے میں. یعنی قرآن ہے وہی خوبصورت چیز، لیکن ظالم جن کے دلوں میں گندگی ہے، جو اللہ کا حق بھی بندوں کو دے ہوئے میں، آخرت کی جگہ بھی دنیا، کیونکہ ظلم کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، حق تلفی کرنے والے، تو ان کو تو نقصان ہی ہوتا ہے. یہ مضمون پیچھے بھی ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو فائدہ دیتی ہیں. ایک ہی بارش دو مختلف جگہوں پہ پڑتی ہے، کہیں سے خوشبو آتی ہے، کہیں سے گندگی آتی ہے، کیونکہ وہاں گندگی تھی یہاں خوبی ہے. تو کہا کہ یہ قرآن ہے تو شفا ہے، بڑی خوبصورت، لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھیں کہ قرآن کو شفا کہا گیا، پیچھے سورہ یونس میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکے. کس کی شفا ہے؟ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، روحانی بیماریاں بھی، کیونکہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک جسمانی اور ایک روحانی. چلیے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے دل کی بیماریاں دیکھیں. دل میں ایک بیماری ہوتی ہے شک اور شبہ کی، منافقت کی، شہوانی جذبات کی، غلبہ بہت ہوتا ہے، خواہشوں کے اوپر ہم بہت لگے ہوتے ہیں. قرآن ان کی دوا کیسے بنتا ہے؟ کہ انسان کو قابو میں رہنا سکھاتا ہے، اعتدال میں لاتا ہے، منافقت ختم ہوتی ہے، آخرت کی طرف نظریں لگ جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو قابو میں لاتا ہے. اسی طرح قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا کیسے بنتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ صحت کی حفاظت کے طریقے کئی سکھاتا ہے. قرآن میں شہد کا تذکرہ ہم نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث جمع کر کے طب نبوی کے نام پہ کتابیں بنی ہوئی، امام ابن قیم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے طب نبوی، چھوٹی چھوٹی اس میں سے آپ کو ٹپس مل سکتی ہیں. ہاں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم حلال اور حرام کا فرق قرآن سے پڑھتے ہیں تو ہمارے کھانے میں سے سب نقصان دہ چیزیں نکل جاتی ہیں. جیسے پرسوں کی کلاس میں ہم نے بچیوں کو کوک کے بارے میں فگرز دکھائے تو ان کے چہرے تو بڑے ہی بگڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں لیکن طیبات میں سے تو وہ نہ نکلی نا، تو گندی چیزیں نکلی تو بھی صحت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے جو قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے، آپ اپنے اوپر ہی لے کے دیکھ لیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کا جنک کھانا چھوٹا کہ نہیں چھوٹا. ہر وقت جو کھاتے پکاتے رہتے ہیں بندہ تو وہ زیادہ ہی کھاتا ہے نا، تو وقت جب کہ اچھی طرح استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں من القرآن سے مراد فاتحہ ہے، قرآن کا کچھ حصہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھ کے پھونکتے تھے بیمار پہ. ہم تو کئی آیتیں بنا کے بیٹھے ہیں نا، کوئی شوگر کی دعا، کوئی بلڈ پریشر کی. اچھا ان دنوں میں تو یہ بیماریاں تھیں بھی نہیں، تو علاج کس نے نکالے؟ نظر کے لیے سورہ حدید کی آیت پڑھتے ہیں. ہاں تو فرمایا کہ شفاؤں ورحمت للمومنین. پتہ کیا چلا؟ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، اس کے تعویذ ڈالیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ مومن کو ہوگا. دل میں اگر شرک ہوگا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالموں کو تو بس یہ چیز نقصان ہی میں پڑھاتی ہے، اس سے زیادہ تو ان کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کس طریقے سے بندے کی اصلاح کرتا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں. یہاں تک تلاوت سنیں گے.
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى وسق الليل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى وسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے. وَإِذَا عَنَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ آرَدَ وَنَآ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے. اور اس کے برعکس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی، اور وہ کیا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی تو عزت اور وقار کا سورج اس کے سر پہ چمکتا ہے اور کبھی اس کی زندگی میں ہی بے عزتی اور الزامات کی بھچھاڑ ہونے لگتی ہے. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی غم ہوتے ہیں, کبھی پر امید ہوتا ہے, کبھی مایوس ہوتا ہے, کبھی کامیابیوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہوئے دکھتے ہیں اور کبھی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. کبھی منہ سے نکلی ہوئی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ غم نکلے والی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے, نہ یہاں کبھی ہمیشہ خوشیاں رہیں نہ ہمیشہ غم رہے. لیکن خوشیاں ہوں یا غم ہو, یہ دونوں چیزیں دو ٹولز ہیں. ٹولز کو اردو میں کچھ بھی کہہ لیجیے آپ, یہ دونوں جو ہیں دو ذرائع ہیں, مینس ہیں. کس چیز کے؟ کہ اللہ کو راضی کر کے جنت پالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت, کیا جب الامر المومن, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں شکر کر کے جنت کو پاتا ہے, اور جب غم ملتا ہے تو وہ اس میں صبر کر کے جنت کو پاتا ہے. یہاں اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ بد قسمت لوگ ہیں کہ یہ دونوں ٹولز ضائع کر دیتے ہیں. خوشیوں کے بعد شکر کے ذریعے سے جو جنت پانی تھی اس کو عیاشیوں میں بسر کر کے حدوں سے پار نکلتے ہوئے خوشیوں کو ایسے منانے لگتے ہیں کہ ان کو اس وقت خدا یاد ہی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ غموں میں اللہ کا قرب پا سکتے تھے لیکن ایسے وقت میں وہ قرب پانے کی بجائے اور ہی زیادہ ڈپریشن اور مایوسیوں میں چلے گئے, تو لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ڈپازٹ کریں. کبھی آپ نے بینک کی لینگویج میں ڈپازٹ سلپس کا نام سنا ہوگا. راہ چلتی مل جائیں گی آپ کو روڈ پہ, بس اس پہ لکھیں آپ کیا جمع کروا رہے ہیں اور کسی بھی راہ چلتے بینک میں ڈال دیں, مشین میں ڈال دیں, وہ سب پیسے آپ کے یا وہ چیزیں چیکس آگے چلے جائیں گے. اسی طرح ہم انسانوں کی زندگی کے سفر میں اللہ تعالی ہمیں ڈپازٹ سلپس دیتا ہے, کچھ خوشیوں کی کچھ غموں کی. کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی آئے تو فوراً اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ کیا میں اس کو ڈپازٹ کرتی ہوں یا ضائع کرتی ہوں. کتنا بد قسمت ہوگا وہ شخص دنیاوی اعتبار سے کہ جس کے پاس $1,000 کا چیک ہو اور جسٹ اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے, دھو دے, جلا دے, ٹیشو پیپر بنا کے ناک پوچھ کے پھینک دے. کوئی کہے گا اس نے $1,000 ضائع کر دیا, لیکن لوگ کروڑوں کے غم ضائع کر دیتے ہیں صرف شکووں کی وجہ سے, نہ شکریوں کی وجہ سے, اور لاکھوں کی خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے آگے نہ جھک کر. تو فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, ہم انعام کرتے ہیں انسان پر. غور کیجئے کہ لفظوں پہ احساس دلایا گیا کہ تم تو خوشیوں کے بھی مالک نہیں ہو, انعام تو ہماری طرف سے آتے ہیں, نعمتیں تو ہماری طرف سے آتی ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ نعمت پا کر نعمت دینے والے کے لیے اور زیادہ شکر گزار ہوں, لیکن آرادانہا چوڑا ہی ہو جاتا ہے, اعراض ہی برتتا ہے. دونوں لفظ ایک ہی ہیں, چوڑائی کو کہتے ہیں عرض اور اعراض کیا ہوتا ہے بندہ چوڑا ہو. جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں تو آپ کو میرا فیس سامنے سے دیکھ رہا ہے, اور میں آپ سے منہ پھیر کے یوں کر لوں تو آپ کو میرا فیس چوڑا دکھے گا سائڈ سے. یہ حالت ہے انسان کی کہ پھر اللہ سے دور بھاگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی اور شاید آئندہ کبھی پڑھنی نہیں. یہ آخری خوشی تھی جو اس نے مانگی اور اس کو مل گئی. ونا بھی جان بھی ہی, اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے, نہ بالکل پیچھے ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف اس کو آنا ہوتا ہے. اس کی جو کروٹیں ہیں, جان بھی جمب ہے اصل میں, پیچھے ہم پڑ چکے اس کو بھی, کہ کروٹوں پہ پلٹ جاتا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے لو کھانے پینے کے دن ہے, عیش کرو, یہ کوئی عبادت کے دن ہے. جوانی دی تو کہتا ہے انجوائے کرو, مزہ کرو, موج مستی کرو, اس دنیا میں کیا کرنا ہے. ہاں کہا جائے قرآن پڑھ لو تو کہیں گے یہ تو غریبوں کا کام ہے اور فارغ لوگوں کا کام ہے. میں پڑھا لکھا بندہ یا میں پڑھنے لکھنے والا انسان اب قرآن ہی پڑھنے لگ جاؤں. ہاں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور کوئی مصیبت آتی ہے, غم کی حالت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یوس یاس سے ہے, یا حمزہ سین فاؤل کا وزن ایگزیجریشن کے لیے ہے, سپرلیٹیو ڈگری, یعنی تھوڑا نہیں مایوس ہوتا, ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو پھر لوگوں کو پیسے دے دے کے سائیکولوجیکلی اس غم سے باہر آنا پڑتا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی قرآن کی, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ولا یزید الظالمین الا خسارہ. یہ آیت بالکل اسی کو مزید سمجھانے کے لیے آئی کہ کچھ لوگ جن کو خوشیوں میں مبارکبادیاں ملنی تھی قرآن کی آیتوں سے تو وہ چوڑا ہو گیا، اور غموں میں جس چیز نے تھامنا تھا وہ تھی اللہ کی کتاب جس میں سارے دکھوں کی دوا ہے، سارے غم کی دوا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس وقت بھی قرآن سے تعلق توڑ کر مایوس ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی گواہیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے اونچ نیچ آئے، اتنے حالات بگڑے کہ اگر اللہ کی کتاب سے نہ جڑے ہوتے تو ٹوٹ جاتا، بگڑ جاتے. کبھی آپ نے کسی کو بہت تیز رائڈ میں گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے پنگھوڑے کہتے ہیں نا اس کو، جھولے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ یوں گھماتے ہیں. آپ کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، پھر اگر وہ کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے تو اس کا آگے سے منہ بند رکھیں گے، پھر کئی دفعہ نیچے سے پاؤں بھی کسی چیز میں اٹکا دیتے ہیں. کیوں؟ جب وہ رائڈ تیزی سے گھومتی ہے نا تو اس میں اگر بندہ ڈھیلا ڈھالا بیٹھا ہوگا نا تو وہ اس کا سرما بن جائے گا، پٹخ جائے گا. وہ جہاز میں ہی دیکھ لیجئے، اوپر نیچے جب جہاز ہوتا ہے تو کیسے آپ کو بیلٹس بندواتے ہیں، سیٹ سیدھی رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح امیجن کیجئے کہ زندگی میں جب غموں کے ہلارے آتے ہیں، جب غم کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر کسی نے صبر اور سہار نہ رکھی ہو، آپ کہہ لیں کہ صبر ایک بیلٹ کا نام ہے، قدم نہ جمے ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھا ہو، اور یہ کتاب اس وقت واقعی انسان کی لائف سیونگ جیکٹ بن جاتی ہے. یہ کتاب بندے کو غموں میں گرنے نہیں دیتی. سب سے بڑا اثر جو آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کی روح کو پانے کے بعد کریں گے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو غم غم ہی نہیں لگتا، آپ بے چین نہیں ہوتے، غم آپ کے دل کے باہر رہتا ہے. حالات جو بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رکھتے ہیں. لیکن کتنا تھوڑ دلا ہے وہ شخص کہ نہ خوشی میں رب یاد رہے نہ غم میں. ایک شعر بھی ہے بہادر شاہ ظفر کا، کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے. ہو وہ چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا، دیکھنے میں یا دوسروں کی نظروں میں جتنا مرضی فہم والا اور ذہین انٹیلیجنٹ شخص ہے، آپ اس کو انسان بھی نہ سمجھیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش آئی تو رب کی یاد ہی نہ رہی، نمازیں چلی گئیں، اور غصہ آیا تیش آ گیا تو پھر خدا کا خوف نہ آیا، اور جو منہ میں آیا بول دیا، جو چاہا وہ کہہ دیا. ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا. اور ان دونوں آیتوں کی بات کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا، اب چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اس لیے کل کہہ دیجئے، کل نہیں یا ملو علی شاکلتی ہی، ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق. پر ربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، بس تمہارا رب ہی جانتا ہے بہتر کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑے مناسب موقع پہ آئی ہے. قرآن پاک کا ذکر اور قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی انسانوں کے رویوں میں تبدیلی کے نہ آنے کا اثر، یا قرآن سے کٹے کٹے رہنے والوں کا اثر، اور آگے فرما دیا کہ ہر ایک اپنی شاکیلا پر عمل کر رہا ہے. شاکیلا کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم شکل سے بولتے ہیں، شکل، شکل دیکھی اپنی، وہی لفظ ہے. اب یہ شاکیلا کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہمارے اسلاف نے دیے، طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ، مسلک، پسند، ناپسند، اور ہر بندے کا میلان. یہ سارے معنی اس کے ایک لفظ کے اندر آتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں پہ مرادے پائے گا. ہر بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے، کسی میں سنجیدگی ہوتی ہے، کوئی گرم طبیعت کا، کوئی ٹھنڈی طبیعت کا، کسی کی عادتیں بڑی شستہ ہوتی ہیں، کوئی بڑا ہی بری عادات والا ہوتا ہے، کسی نے اپنی جبلت کو اینیمل انسٹنکٹ پہ رکھ لیا اور کسی نے اس کو سدھار لیا. کوئی ایک نیت سے کام کرتا ہے، کوئی دوسری نیت سے کام کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے کام ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، حالانکہ خیر دونوں میں. مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کوئی تقابل کرنا مقصود نہیں ہے. طبیعتوں کا فرق ہمیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں دکھے گا، لیکن طبیعتوں کا فرق تو چل سکتا ہے. عادات کا فرق تو آپ دو بھائی بہنوں میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے دو بچے ہیں, ایک کا ایک طریقہ ہے دوسرے کا دوسرا, یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے. صرف چائے بنوا کے 10 عورتوں سے دیکھ لیں, ہر ایک کی چائے کا انداز فرق ہوگا. بریانی پکوا لیں, کھانا پکا لیں, سیدھا سا کام کروا لیں ہر ایک, میں تو کہتی ہوں انڈا فرائی کرنے کا سٹائل فرق ہوگا. بعض دفعہ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے, کوئی پہلے صفائی کرتا ہے پھر کام کرتا ہے, کوئی کام کر کے صفائی کرتا ہے, یہ ہر ایک کے اپنے عادات ہوتے ہیں, یہ چل سکتا ہے. آپ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں, مختلف قاریوں کی آواز میں بالکل مختلف ہے. آپ ایک کپڑا 10 لوگوں کو دے, ہر ایک پہ مختلف رنگ سے جچے گا. کوئی ایک چیز پہنتا اس کو جچ جاتی ہے, کوئی دوسرا پہنتا اس کو بالکل نہیں جچتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا, یہ لوگوں کے دلوں کی دوا ہے, لیکن ظالموں نے تو اس سے بھی اپنے لیے کوئی خیر لینی پسند نہ کی. انہوں نے اس کتاب کو لے کر بھی اپنی طبیعت کو ضائع کر دیا, بوجھ بنا لیا, اور اس سے خیر کی بجائے شر لے لیا. وہی بارش جو خوشبو کے ڈھیر پہ پڑے تو خوشبو اٹھے, کچرے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پہ آنے کے بعد اور زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں. کب؟ جب ان کے اندر تعصب کی بدبو آنے لگے, جب خود پسندی ان کے اندر آنے لگے, جب اترانے لگے, جب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے, جب کسی دوسرے کو کچھ سمجھے ہی نہ, جن کو دوسرے ہمیشہ ہی اپنے سے نیچے اور گناہگاری لگے. گویا کہ ہر شخص خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ماحول دیے, ماں باپ بھی فرق ہوتے ہیں. مختلف ملکوں میں جا کے دیکھیں تو بالکل طبیعت کا فرق بھی دکھے گا. بچوں کی طبیعت میں دیکھیں, کھانے پینے میں دیکھیے, آپ کو بالکل فرق دکھے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تضادات سے جوڑا ہے. صرف اپنے اس جسم کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں, کان, ہاتھ, سب میں ڈفرینس ہے نا. ہر بندے کے بات کرنے کے ایکسنٹ فرق ہوتا ہے, تو قد کا فرق, رنگ کا فرق, زبان کا فرق, یہ کیا بتاتا ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں جینا ہے. لیکن اگر تم نے سب کو غلط کہہ کر خود کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہر بندہ اپنے طور طریقوں پہ خوش رہے, ایک کرائیٹیرین دیکھ لے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث. اس کے مطابق کوئی بندہ اپنے ماحول کے مطابق دین پہ عمل کر رہا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. مثلا آپ دیکھیں کہ مختلف کلچر ہے نا, عرب کلچر ہے, افریقی بھائی ہے, پاکستانی, ایشین لوگ ہوتے ہیں. آپ لاکھ کوشش کر لے, جو عرب شخص کے قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا وہ پاکستانی یا افریقی کا نہیں ہوگا, الا ماشاءاللہ. میں کوئی تقابل نہیں کر رہی, صرف آپ کو ایک عادت کی بات بتا رہی ہوں. آپ سوچ کا انداز دیکھیں, ماحول کا انداز دیکھیں. اللہ کل قیامت کے دن لوگوں سے جو سوال کریں گے نا, وہ ان کے مزاج کے مطابق کریں گے. ایک شخص اس کو غصہ بہت آتا ہے, ایک کو آتا ہی نہیں ہے, کیا خیال ہے دونوں کا کل قیامت کے دن حساب ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. جس کو غصہ آتا تھا اور اس نے قابو پایا, اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جس کو غصہ آتا ہی نہ تھا. ایک لڑکا رنگین مزاج ہے, شوخ مزاج ہے, اس کو خوب پہننے اوڑھنے, کھانے پینے اور دوستیوں کا شوق ہے. دوسرا بیٹا فطرتن بڑا خاموش طبعہ ہے اور اس کو زیادہ ریڈنگ کا شوق ہے, وہ سنجیدہ مزاج ہے. اب دونوں نیکی کرتے ہیں, کیا خیال ہے دونوں کا اجر ایک جیسے فرق ہوگا؟ جو جتنے دور سے آتا ہے اس کو اتنا اجر زیادہ ملتا ہے. کس دور سے؟ یعنی جو فورتھ لین سے ایگزٹ لیتا ہے اس کو زیادہ اجر ہے, اس کے راستے میں مشکلات زیادہ ہے, اس کو ہر وقت اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے لیے اتنا اجر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا جو اس بات کا بہت ہی پیارا خوبصورت انداز ہے, اور وہ کیا ہے کہ شاکلہ کے بت توڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا نا, آپ نے کا والوں کی شاکلہ کے بت توڑے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے ہمارے بھی شاکلات ہیں رسم و رواج کے نام پہ, ہماری بھی شادیاں, منگنیاں, کھانا پینا, دعوتیں, یہ سب کچھ ہیں. جب کسی کی شاکلہ اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, میری شاکلہ, میرا خاندان, میرا طرز زندگی یہ نہ بدلے, تو یہ ہے بت. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فربکم اعلم بمن ہوا احدا سبیلا, پھر اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سیدھے راستے میں ہو. تو تم کسی ایک ماحول میں پیدا ہو گئے تو ٹھیک ہے، اب تم اپنی عقل سے سوچو۔ ہر شخص خود کو خود پرکھے، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، ہر بندہ دیکھے کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک رسمی دین تھا ہمارے پاس، باپ دادا کا، خاندان کا، برادری کا۔ اب ایک دین مل گیا ہمیں شعوری طور پر 15 پارے پڑھ کر، اب پتا چلے گا کہ کون شاکلہ کا بت توڑتا ہے۔ دیکھیں شاکلہ کا تعلق بندے کی نماز روزے سے لے کر عادات تک ہوتا ہے۔ عربوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے، آپ کو یہ آیت بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں جس چیز میں بڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اسلام لانے کے بعد وہ اسی میں بڑھ جاتا ہے۔ مثلا آج کے دور میں دیکھیے، کیٹ سٹیون میوزیشین تھے، گلوکار تھے، اسلام قبول کیا، آپ نے وہی گانے اسلام کے لیے گا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی گا رہے ہیں، کیسے گا رہے ہیں، نہ میں کوئی بہت سنتی ہوں ان کو، لیکن میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ جس میں جو خیر ہوتی ہے نا، وہ اس میں کفر میں ہوتی ہے نا، تو اسلام میں بھی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں سخت تھے، اسلام میں بھی سخت ہوئے۔ کچھ لوگ کفر میں بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ بہت گناہ نہیں کرتے، ڈھیلے ڈالے رہتے ہیں، نہ وہ ان میں لیڈرشپ ہوتی ہے، نہ وہ آگے بڑھ کے کام کرنے لے ہوتے ہیں۔ جب نیک ہو جاتے ہیں تو بس وہ اپنی نمازیں 5 پڑھ کے فرائض کے تک رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ کچھ کفر میں لیڈر ہوتے ہیں، ان لیڈز، وہ جدھر چلتے ہیں سب چل پڑتے ہیں۔ ایسا ایک شخص دین کی طرف آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو پیچھے لگاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کیا جائے، اور اسی طریقے سے پھر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا۔ اب شاکلہ کے سارے معنی جو قریب المعنی تھے وہ اکٹھے میں نے کیے۔ ایک معنی جو اس کا آپ کے سامنے رکھا وہ ہے مسلک کا، کہ ہر بندہ اپنے مسلک پر ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسلک کے ساتھ ایک دوسرے کا ہونا، اس میں فرق کیا ہے۔ آپ عموماً دیکھیے کہ جب بھی کسی کو آپ دین کی کوئی دعوت دیں، کوئی بات کریں، تو فوراً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا مسلک ہے، سلکہ سے کس راستے پہ آپ چلتے ہیں۔ قیامت کے دن حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں جتنے بھی سوال ہونے ہیں نا، 3 قبر کے اور 5 حشر کے، 8 سوالوں میں سے ایک سوال بھی اس کا نہیں ہوگا کہ تم کس مسلک پر تھے، تم کس جماعت سے تھے، تم کس گروہ سے تھے۔ ایک سوال ہوگا بلن تم مسلمون، کیا مسلمان ہو، کسی گروہ سے جڑے تھے، کس ادارے سے جڑے تھے، کس نام کو تم نے اپنے لیے منتخب کیا، تم نے کس شخصیت کی پیروی کی۔ ان سب کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اس مسلک کے اختلاف نے۔ تبا تابعین تک کسی نے مسلک پہ کبھی بات ہی نہیں کی تھی۔ آج ہوا کیا کہ آپس میں لڑنے والے اصل دین کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ ہر بندہ مسلک کے خول میں بند کر کے اپنی گروتھ کو روکتا ہے۔ یعنی کسی بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈال دیں تو اس کا دماغ وہیں رہ جاتا ہے، بڑا پھر ہو جائے گا نا، ٹوپی اتار بھی دیں گے بڑھے گا نہیں، کیونکہ گروتھ کے کچھ دن ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ مسلک کی ٹوپی پہن لیتا ہے نا اپنے سر پہ، آپ مان لیں کہ پورا قرآن پڑ جائے گا لیکن وہ ٹوپی نہیں اترے گی، دماغ چھوٹا ہو گیا۔ کئی لوگ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر حدیث پڑھنی ہے، عمل نہیں کرنا، کیونکہ بچپن سے جو سنتے ہیں کیا وہ غلط ہے۔ ہر کام سن لیں گے لیکن مانیں گے اپنی مرضی کا، نتیجہ کیا ہوا کہ آج اسلام کی ترقی رک گئی۔ سب قوتیں جو اسلام کو پروموٹ کرنے میں لگنی تھی وہ آپس کی مخالفتوں میں لگ گئی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ صریح اور واضح حکموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو یا اقیم الصلاۃ قرآن کا حصہ نہیں، لیکن ویسے کہیں فروئی باتیں، ہاتھ کہاں رکھو، سجدہ اوپر کرو، نیچے کرو۔ بھئی آپ کو ایک سیدھی سی بات سمجھ آ گئی قرآن پاک سے، حدیث سے مل گئی، طریقہ پتہ چل گیا، وقت پتہ چل گیا، دیٹس اٹ، دلیل کی بنیاد پہ بات کرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا مل لدن کا سلطان النصیرہ، اللہ کے نبی کو جو ملا تھا وہ دلیل مل گئی تھی۔ تو لہٰذا کوئی بندہ بھی اگر اپنا مسلک بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے، القرآن والحدیث۔ انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تضاد رکھا ہے، سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ آپ دلیل کو بنیاد بنا لیں، اس کے بعد جو کوئی کر رہے نہ آپ کسی سے الجھے نہ کسی کو جھگڑے۔ ہاں اگر آپ نے صحیح حدیث کو ٹھکرا دیا صرف اس سوچ پہ کہ آپ کا یہ مسلک نہیں، تو پھر بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ آپ آگے جائیں گے خود دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ عربی تفسیریں اٹھاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی مختلف قسم کی تفسیریں۔ ایک تفسیر صرف جو ہے وہ اس کی گرامر کو واضح کرتی ہے، کسی میں صرف فقہی مسائل کو پروموٹ کیا گیا، کسی میں صرف عقیدے کو کھولا، الحمدللہ جہاں تک گہرائی سے علم کریں، حاصل کریں، سیکھیں، پڑھیں، لیکن آپ کہیں گے جی ایک نے ایک بات کہہ دی، دوسرے نے دوسری کہہ دی، تو اچھی چیز لے لینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو غلط چیزوں میں لے لیا جائے۔ امام مالک سے ایک وقت میں کسی نے کہا کہ اتنی جو مختلف کتابیں آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لکھ دیں اور سب اس کو مانیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب لکھ کے لوگوں کو دے دوں تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اصل کتاب کو پھر چھوڑ دیں گے۔ آج بھی اگر آپ کو کہیں نا کہ امتحان کی تیاری کے لیے پورا پارا نہ کریں، یہ لے لیجئے، یہ گائیڈ بک آپ کو ایک دے دیتے ہیں، جیسے آپ پاکستان میں پیپرز کی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ پوری کلاس میں سے شاید آدھی کلاس اصل پارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، وہ صرف گائیڈ بک پکڑے گی، کیونکہ اس میں سوال جواب ٹھیک غلط لکھا ہوگا۔ کون سپارے کو پہلے کھولے، اس میں عقل لگائے، دیکھے، غور کرے، پھر پڑھے، گائیڈ بک لے لیں گے۔ بالکل آج امت مسلمہ نے گائیڈ بکس پکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے یہ آخری جملہ جو دلایا اس میں پوری بات کا خلاصہ تھا کہ وہ طالب علم جو صرف گائیڈ بک پڑھ کے پاس ہو اور وہ جس نے تھورو سٹڈی کی ہو، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بس اپنی فکر کر لو۔ اس کے بعد اگلی آیت بہت ہی یعنی اہم بھی ہے اور پلس یہ کہ اس کا ان پچھلی آیات سے پھر اب بھی جڑے گا، ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جہاں تک ایک ٹاپک چلتا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کون پوچھتے تھے؟ مکہ والے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ یہود کے اشارے پہ۔ طویل روایت ہے اسے ایک حدیث کے جواب میں کہ یہود مختلف قسم کے فتنے جو پھیلاتے تھے، اس میں ایک فتنہ سوال اٹھانے کا بھی تھا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے نبی سے ایسے سوال نہ کیا کرو جس کی اجازت نہیں، تو وہ فتنے پیدا کر لیتے تھے کہ اس نبی کی نبوت کسی طرح ان نظروں سے جھٹلا دی جائے، پتہ چلے کہ ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ پیچھے سے جس کو کہتے ہیں کہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے، اور بیچارے جو بھی لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے اس دور میں بھی، وہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پہ کیا ہوا، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی۔ آپ کا گزر چند یہود پر ہوا، یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر رسول اللہ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد جو وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا فی البدی نازل ہوتا تھا، بعض دفعہ سوالات کے جواب میں نازل ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قریش مکہ جو مختلف سوالات کرتے تھے تو ان کا خیال ہوا کہ چلو یہود سے پوچھتے ہیں جا کے، کیونکہ وہ صاحب علم ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی جانتے ہیں، کچھ ان سے بھی سوال کر لیے جائیں تاکہ اللہ کے نبی کا امتحان لیا جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ قریش نے یہود سے پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اور آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت بکرا سورت کہف میں بھی کہ تین سوال پوچھے تھے کہ روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کی باتیں بھی تھی جو اگلی آئے سورت کے ساتھ انشاءاللہ حدیث آپ کو بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں پوچھنے پر جواب ہوا، اور یہ ان آیات میں سے جو یس سلو نقہ سے شروع ہوتی ہیں۔ پورے قرآن میں غالباً 9 آیتیں ہیں جس میں سے صحابہ کرام کے پوچھے ہوئے سوال ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مشرقین مکہ کے پوچھے ہوئے سوال ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فوراً جواب نہیں دیا جب تک کہ وحی نہ آئی۔ ہمیں بھی کسی سوال کا جواب اس وقت تک دینا نہیں چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی اس کے اندر دلیل موجود ہے۔ اب یہ روح کیا تھی، کس طرح تھی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ امر ربی۔ آپ لکھ سکتے ہیں روح از ایکول ٹو امر ربی، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں وما اوتیتم من العلم، اور جو بھی دیا گیا ہے تم کو علم یا نہیں دیا گیا تم کو علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تمہیں اس روح کا تھوڑا ہی علم دیا گیا، زیادہ نہیں دیا گیا۔ اور اس روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، کون چاہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے، تو کیا ہوگا؟ لَنَسْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. یعنی اس روح پر تو آپ کا اتنا قابو بھی نہیں کہ آپ اس روحانی علم کو اپنے پاس رکھیں جو روح الامین کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے. لہٰذا ذرا سوچ لیجئے، فکر کر لیں، جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم آپ سے ایک لمحے میں چھین بھی سکتے ہیں. اور ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا، یعنی کوئی آپ کی کارسازی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں نبی کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ روح کو واپس نہیں لے رہا آپ سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. یہاں پہ یہ روح کا ٹاپک پورا ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہر مذہب کے لوگوں نے سوچا، اور آج انسانی عقلیں خاموش ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے، اور قرآن اور حدیث میں روح کا لفظ کس کس معنوں میں آیا. تو یاد رکھیے گا کہ روح کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا. اگر یہ جو ہم نے پڑھ لیا اس کو سامنے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں تینوں کے اشارے ملیں گے. ایک ہے جبرائیل علیہ السلام کے معنوں میں، سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح، تو روح سے مراد روح الامین جبرائیل تھے. یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ جو بھی علم دیا گیا اس کا تمہیں تھوڑا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، تو جبرائیل کے لیے بارے میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں جبرائیل تھے نہیں ہیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں حدیث کہ ایک اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا تمہیں اس سوال کا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک وہی نہ آئی. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ روح من امر ربی، معنی مل گیا نا کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، آپ کے کہنے سے تو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا معنی. دوسرا ہے وحی کے معنوں میں ریولیشن. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ جسم کے اندر روح ڈلتی ہے تو جسم آباد ہوتا ہے نا، اسی طرح مردہ دلوں میں قرآن کی وحی آتی ہے تو دل روشن ہوتے ہیں. یہ وحی کا نور ہوتا ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے، جو انسان کو بڑی مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت لگتا ہے، جو بہت کم اسباب کے باوجود انسان کو خوشیاں دیتا ہے. اور اگر اس معنی کو آپ پا جائیں تو آپ 15 پاروں تک پہنچتے ہوئے اپنے اندر ایک عجیب روحانیت تو محسوس کرتے ہی ہوں گے نا. یہ روح وہی ہے، اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، یلقر روح من امر ربی، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ وحی کا علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو دیا گیا، کل تو اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن آج تو ہمیں مل رہا ہے. ہمیں مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے دیا ہے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قرآن کے علم کو پا سکتا. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں، لاکھوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے یا ان سب کو چنا ہوا ہے جو قرآن کی روحانیت کو پا کے سنتوں کی روشنی میں اس کو پاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو بڑے ہی روحانی طریقے پہ پڑھنا شروع کیا، سنت کی زنجیریں ہی کاٹ دی، وہ بھی درست نہیں ہے. تو وہی کیا ہے؟ روح ہے. کیسے؟ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاؤن، تو یہ روح دلوں کی بیماریوں کو جا کے درست کرتی ہے. سورج یونس میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے، آیت 57-58 میں. یہ تو دوسرا معنی ہو گیا. اس کو ہم پڑھیں تو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو بھی لگنا چاہیے. اور وہ کیا؟ کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَسْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو رب ہمیں علم دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ایک منٹ لگے، خدا نہ خواستہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے حافظے ختم ہو، ساری آیتیں یاد کی بھی بھول گئیں، سارا حفظ ختم، سارا لفظی ترجمہ ختم. کوئی چور دروازے نہ استعمال کرے، مت گزرے اللہ کے دین کے لیے کسی غلط راستے سے، ذہن کی کھڑکیاں اس نے کھولنی ہے. خود محنت کر کے اللہ کی رحمت سے بندہ زیادہ نمبر لے سکتا ہے کسی دوسرے طریقے سے نمبر حاصل کرنے کی بجائے. تو لہٰذا قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص قسم کی روحانیت دیتا ہے، لیکن وہ لے بھی سکتا ہے. کتنے پڑھے لکھوں کا علم جاتا ہے، اللہ کی بنا. خوف آتا ہے مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی ہے، کہتی ہیں کہ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے، بعد میں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خالی برتن میں ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں، صاف دودھ ہے نا، وہ پہلے اس میں موجود ہے، آپ بعد میں اس میں صرف ایک چھینٹ کسی گندی چیز کی ڈال دیں، وہ پچھلا بھی دودھ پھٹ جائے گا، لسی بن کے پتہ نہیں کیا بن کے اسمیل دے دے گا۔ کوئی آخری لمحے تک اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی فخر کی بات نہیں، اگر لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو لا فخرا، اگر تجوید ہو رہی ہے تو لا فخر، کوئی نہیں، اور روئیے اور تڑپیے، کیونکہ جب اللہ کسی کا چھینتا ہے کچھ نہیں رہتا۔ آج کل یہ بیماری جو نکلی ہوئی ہے الزائمر کی بیماری، رشتوں کو نہیں پہچانتا بندہ، سب بھول جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ان کے ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے ماضی میں چلی گئی ہیں، یعنی ابھی ریسنٹلی سے رات کچھ منتھ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اتنی ایکٹیو اور اتنی صفائی پسند عورت ہم نے نہیں اپنے خاندان میں دیکھی تھی، کہ ان کے بارے میں معروف ہی یہ تھا کہ مہمان گھر سے نکلتا نہیں ہے تو وہ پھر جھاڑو اٹھا لیتی ہیں صاف کرنے کے لیے گھر، اتنی ایکٹیو اتنی صفائی پسند، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کیا ہوئی کہ بچپن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ 5-6 سال کی اپنی عمر میں وہی باتیں کرتی تھی، آنا دو، میاں کو کہتی تھی آنا دو، بھائی کہتی تھی، باپ کہتی تھی میاں کو، ان کو وہ رشتے بھول گئے ہوئے تھے جو اب ہیں، اپنے بڑے بیٹے کو اپنا چھوٹا بھائی کہتی تھی، بالکل اگزیکٹلی ویسی کہتی، چپکے چپکے، یعنی وہی کام جو چھوٹے بچے کرتے ہیں، لوگ ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے ان کی حال پہ، اپنی بچیوں بیٹیوں کو بہنیں کہتی تھی۔ اتنی اذیت ناک تکلیف ہے، لَنَسْغَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور میں تو اس کو بیسیوں بھر دیکھتی ہوں اللہ کی قدرت، کہ جب ہم پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں کہاں سے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور سامنے کئی دفعہ اس کا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے ہینڈ کے، بھائی یہ بتانی ہے بات، جب بعد میں پیپر سمیٹتی ہوں تو کہتی ہائے ہائے یہ بات تو بتائی نہیں سامنے، چلو اب کبھی پھر پڑھائیں گی تو پھر بتا دوں گی۔ یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے یا دلوا رہا ہے۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، اور جو ناقدری کرتا ہے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ اس سے یوں پکڑ لیتا ہے کہ وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس تھی نہیں۔ تیسرا معنی بھی کر لیتے ہیں، پھر اوور آل سب کو دیکھیں گے۔ تیسرا روح کا معنی وہی ہے جو انسانی روح ہے، جو ہماری اسپرٹس کے معنوں میں آتا ہے، اس کو دیکھ لیں تو روح من امر ربی، کیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، روح ڈلنی ہے کہ نہیں ڈلنی یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بچہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں، عورت کو پریگنینٹ ہونا ہے کہ نہیں، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا امر نہیں آتا، پریگنینسی نہیں بنتی، پریگنینٹ ہو گئے، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وارڈ ہو گیا، اللہ کا فیصلہ۔ من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور اس کو پڑھتے ہوئے تو مجھے وہی سائنس کی پڑھی لکھی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ بچے کی پریگنینسی کے مراحل میں اکثر، اب تو کچھ ڈسکور ہو ہی چکے ہوں گے، جب میں نے پڑھا تو اس وقت انہوں نے کچھ ایک خاص عرصے کے بعد کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، ڈائریکٹ وہ ڈلیوری پہ آ جاتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینوں میں کیا چینجز ہوتی ہیں کیمیکلی، بہت زیادہ نہیں پتا۔ ولئن شئنا لنسخبن بالذی، ہم لے سکتے ہیں وہی، یہ روح تمہاری نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ڈکشنری میں روح کہتے ہیں وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہمارے سامنے مردہ نکل مر جاتا ہے، کبھی روح نکلتی ہوئی دکھی، سمٹمس دکھتے ہیں لیکن کوئی چیز جسم سے نکل نہیں، تھوڑا سا دھواں ہی کوئی نکل جائے، کوئی تھوڑی سی ہوا، کچھ نہیں، ہاتھوں میں بیٹھے ہوئے بچوں، ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی روح تو بالکل ایسی چیز ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے اور آ جاتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جس بندے کی زندگی میں اللہ کے کلام کی وحی آتی ہے، روشنی آتی ہے، پتہ اس کو بھی نہیں لگتا۔ اس وقت آپ سٹریسڈ ہیں کیونکہ آپ کو گولز ہیں کچھ ملے ہوئے، آپ اس علم کے نور کو اور اس کی روحانیت کو محسوس کریں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ آئیں گے، اور جب آپ دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ فیل کریں گے، یہ بات کہیں کونے میں لکھ کے چھوڑ دیں، اللہ نے زندگی دی، آپ دوبارہ جب سیکھیں گے نا اور ساتھ اور آگے دوسری چیزیں سیکھیں گے، پھر اس دن آپ کو یہ جملے سمجھ آئیں گے کہ واقعی اس وقت تو ایسے ہی تھے، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے، اتنا سا ہمارا دل ہے اور اس میں بھی 70 چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا سا ہمارا دماغ ہے اس میں بھی فکریں، اس میں مالک کائنات کا کلام سما جائے، یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ چھوٹے برتن میں بڑی چیز ڈالیں تو کتنی کو آئے گی، اس وقت اگر آپ کو صرف ایک زبر سمجھ آ جاتی ہے، یہ ایک زیر آ جاتی ہے نا، اور دو ڈھائی گھنٹے کے لیسن میں سے صرف ایک جملہ سمجھ آتا ہے، تو دل کی خوشی کے ساتھ کہا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دے دیا، میں کہاں سارا لوں گی، کس کے بس میں کہ پورے کو سینے میں ڈال لے، اور کس کے بس میں کہ نکال کے دوسروں تک پہنچا دے. من امر ربی، یہ صرف اور صرف رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مارتا ہے، اللہ چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ زیادہ بات نہ کرو. اسی لیے یہ جو روح ہے نا، انسانی روح، اس پہ زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے پھر آسمانوں پہ لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ڈالا جاتا ہے. اب وہ سنتے وقت بھی کسی کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، مردہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر دوبارہ جسم میں روح ڈلتی ہے، پھر قبر میں جا کے ڈلتی ہے، یہ کیسے ہوگا، پھر جسم کیسے الگ ہوگا، قیامت کے دن پھر ملے گی. چھوڑ دیجیے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تم دیے ہی تھوڑا علم گئے ہو، تو لہٰذا روح کے موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں روحوں کے ساتھ بھی بہت مس ہیپ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ روحوں کو لے گیا، ہم کہتے ہیں واپس آؤ، ہر جمعرات کو بلائیں گے روح کو، کسی خاص مہینے میں بلائیں گے، پھر کھانا پکا کے کھلائیں گے. سورت حج یا انبیاء دونوں میں سے ایک سورت کے اندر بھی یہ موضوع ہلکا سا آئے گا اشارہ، کہ اللہ نے حرام کر دیا کسی بھی بستی پہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے کہ وہ واپس دوبارہ اس میں آئے. یعنی یہ روح جو نا، یہ ون وے ہے، جیسے جانے کا راستہ ہوتا ہے نا ٹنل میں، تو دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں. یہ جو ہمارے جسم میں روح ڈلی ہوئی ہے نا، یہ اصل تو ہم روح ہی ہیں. یعنی میں کیا ہوں؟ روح. یہ میرا جسم آپ کو دکھ رہا ہے، اس لیے میں خود کو نہیں دکھتی، لیکن میں بیٹھوں گی تو مجھے اپنا آپ سارا دکھتا، میری عادتیں کیا ہیں، میرا دل کیا سوچ رہا ہے، میری نیتیں کیا ہیں. یہ جو ہم خود کو دیکھتے ہیں نا، یہ روح ہے، اور جو دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں نا، وہ ہمارا بدن ہے. یہ دونوں مل جاتا ہے تو زندگی، اور جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو موت. بدن اور روح کے اتصال، وصل کا معنی ہے زندگی، اور ان دونوں کے ڈیٹیچ ہونے کا، الگ ہونے کا مطلب ہے موت. جیسے ابھی اس کے مائک کو میں پیچھے سے پلگ سے نکال دوں، پھر آپ کو میری آواز نہیں آئے گی. تو یہی چیز دنیا میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتا کے ہمیں بتایا کہ کچھ اس روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرو. اصل ابھی دیکھیے کہ جب ہمارے اندر، جسم کے اندر کھانا جاتا ہے تو ہماری طاقت ہماری بنتی ہے نا، اسی طرح اس روح کی غذا قرآن ہے. آپ اگر ان سارے معنوں کو جمع کر لینا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری روحوں کو وحی کی روح کی ضرورت ہے، جو جبرائیل کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو کھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہائے بچے کھاتے نہیں، رنگ پیلا ہو گیا، آنکھیں اندر چلی گئیں. وہ ہمارے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ ہمیں آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، لیکن زمین پہ لانے کے بعد استاد ہمیں اس زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں، وہ روح کے تقاضے پورے کراتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں، تو استاد جو ہوتے ہیں یہ روحانی تقاضے پورے کرتے ہیں. استاد کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق ٹھیک رہے، یہ گندے مندے نہ پھریں، ان کا طریقہ ٹھیک ہو، ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگے. اور سب سے بڑے روحانی استاد تو ہم سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 23 سال میں زیادہ وقت نماز روزہ سکھانے میں نہیں لگایا، زیادہ وقت انہوں نے اخلاقیات اور عقائد کی درستگی میں لگایا. تو لہٰذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اسی وحی سے رابطہ جوڑنا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، علم پہ بہت ساری بات ہوگی سورہ کہف میں، کہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ ساری دنیا کا علم جو ہے، جو دیا گیا ہمیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے سمندر کے پانی میں کوئی چونچ ڈالے اور چند قطرے آ جائیں. اس لیے کہ وما اوتیتم، جو تم کو دیا گیا، من علم الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا. تو ہر بندہ اپنی کمی کو مانتے ہوئے اس کتاب سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے. اس کے علاوہ روحوں کو بلانا، آج کل ویسٹرن کلچر میں بھی یہ چیز بہت عام ہے، گلاس کے نیچے کچھ رکھ کے روح کو بلا رہے ہیں. کبھی آپ بھی کھیلے ہوں گے، ہیں اب روح آ گئی، اب چلی گئی، اب بول گئی ہے، وہ ہو گئی ہے. کبھی فلاں کے ساتھ آتی ہے، کوئی اس کے پاس آتی ہے، کوئی میری ماں آئی تھی وہ بتا گئی. یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ادھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کام کر جائیں گے جس میں پھر ہمارے بعض دفعہ عقیدے کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک مفسر ہے، انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فوراً جواب دیتے نہیں دیا، سوچ کے وقت لگا کے دیا، تو لہٰذا ہر سوالی کے سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا اور فوری دینا بھی لازمی نہیں ہوتا، کچھ وقت جو ہے اس میں لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں سے ہم کر کے پھر آگے پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرح وحی کی. اس پہ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور قرآن حفاظ کے سینوں اور قرآن کے صفوں سے نکل جائے گا، یعنی وہ ہوا چلتی جائے گی اور قرآن سینوں سے نکلتا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وَلَشِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ والی آیت. تو یہاں پتہ چلا کہ انسان کو ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر یقیناً عاجزی آتی ہے. اگلی آیتوں میں دوبارہ قرآن پاک کے جھٹلانے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 88، فرمایا قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، آپ چیلنج کے طور پر فرما دیجئے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے جن اور سارے انسان اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لے آئیں تو کیا ہوگا، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس کی مثال جیسا، اس جیسا تو چھوڑے اس کی مثال جیسا بھی نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعدہم لبعدٍ ظہیرا، چاہے باز باز کا مددگار ہو جاؤ. ظہیر ظہر ظاہر سے مددگار، پشت پناہ، یعنی جتنی مرضی کوشش کر لے اس روح یعنی اس وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس آیت کو دیکھیں تو یہ تیسرا معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا. پوری بات آپ دیکھیں تو یہ قرآن ہی کے تناظر میں چل رہی ہے. آپ امیجن کریں نا کہ دور کون سا ہے جہاں چاروں طرف مخالفت، بند کرو بند کرو، ہمارے بتوں کو کہتے ہو ایسا کہتے ہو ویسا کہتے ہو، اور اتنی شدت آ چکی تھی ان کے جھٹلانے میں کہ ظلم حد کی حد تک آ رہے تھے، اور جو بھی اسلام کی طرف آتا اس کو بہکا دیتے، اس طرح سے لے کے آتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ پھر تم سارے جن اور انس ملو اور اس قرآن جیسا ہے قرآن لے آؤ. چوتھی دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں، چار مقامات پہ یہ آیت آتی ہے جس میں سے یہ آخری مقام ہے، اور یہ مدینہ میں ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو اتنے زبان دان تھے، بڑے بڑے نام ہیں. کبھی موقع ملے نا تو آپ کوئی عربک پوئٹس اور جو ادیب ہیں ان کے حالات کے بارے میں کتابیں پڑھیں. ابن مقفو اتنا بڑا عالم تھا، جب اس نے قرآن سنا تو اس نے اپنے صحیفے پھاڑ دیے، کہنے لگا اب اس کے بعد میرے کلام کی ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آیت الکرسی لٹک رہی تھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر، وہ گیا اور اس کے جاگے آیت لکھ کے آ گیا، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں. ان میں ایسے ایسے ادیب تھے کہ چار گھنٹے بھی بات کرتے نا تو اس میں اپنا ایک جو لفظ بول چکے ہوتے دوبارہ وہ لفظ نہ بولتے. مثلاً اگر بات کرنے میں کسی نے ایک لفظ کہہ دیا خرابی، تو 10 دفعہ وہ لفظ بیچ میں آئے گا تو خرابی نہیں بولتے، اس کی جگہ دوسرا لفظ بولتے. ڈکشنریاں تھی اپنی زبان میں پوری کی پوری وہ لوگ. اللہ ان کو کہتے ہیں جاؤ لے کے آؤ اس قرآن جیسا، اور قرآن جو ہے یہ قرآن پاک کا اصل لفظ ہے جو یہاں آیا ہے. فولان کا وزن ہوتا ہے، بہت پڑھی جانے والی کتاب. کوئی ایسی کتاب لے آؤ کہ جس کو تم پیش کر سکو اس کے مقابلے میں، کا نہیں لائیں گے. وہی بات ہے جو سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے، سارے مدد بھی کر لے ایک دوسرے کی پھر بھی نہیں کرتے. کیا یہ چیلنج صرف کل تک تھا؟ یہ آج بھی ہے. آج لوگ ذرا چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو پریشان ہوتے ہیں، دیکھو فلاں قرآن چھپا ہے اس کے اندر آیتیں خراب ہیں، اس کا مفہوم غلط ہے، یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ وہ ای میلز اور زیادہ عام کر دیتے ہیں جو ہم تک آنی بھی نہیں ہوتی، وہ خود ہی بھیجتے ہیں، اگر یہ قرآن آپ کو آ گیا تو نہ پڑھیے گا، دیکھیے فلاں ملک نے یہ چھاپ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں آرام سے بیٹھیں، کر ہی نہیں سکتے، لا یا تو نہ بھی مثلی، اس طرح دودھ میں سے مکھی جیسے نکلتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے کلام کو پھینک دیتا ہے۔ اب آگے ان کے بہانے ہیں، نہ ماننے کے 100 بہانے، جب چیلنج کیا تو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے مطالبے جو بالکل بچوں والے مطالبے تھے اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ آپ لوگ اس کی گواہی اب دے سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایک واقعہ آتا ہے، کتنے مختلف اینگل سے آتا ہے، صرف یو صرف و تصریف، کہ ہم نے تو بھائی ہر ممکن طریقے سے بتایا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی استاد کہے۔ مثال ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا ماں باپ آ جائیں اور کہیں جی آپ بچے کو اچھی طرح پڑھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر استاد کہتا ہے جی میں نے تو ہر اسٹریٹجی یوز کر لی، میں نے ہر ٹیکٹس یوز کی، ہر طریقہ استعمال کیا، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے پڑھنے میں، یہ توجہ نہیں کرتا، میں نے اس کو ایسے بھی بتایا ویسے بھی نہیں۔ اب یہی مفہوم ہے کہ ہم نے تو ہر طریقے سے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے، کبھی ڈراموں سے، کبھی پیار سے، کبھی مستقبل کی باتیں بتا کر، کبھی ماضی کی بتا دی، لیکن فابا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ کتنا تکلیف دینے والا جملہ، انسانوں کی اکثریت ابا، اور ابا کا کس کے لیے لفظ آیا تھا پیچھے سورہ بقرہ میں، یہ لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ ابلیس کے لیے۔ فابا واستکبر وکان من الکافرین، اسی صورت میں بھی یہ لفظ ملتے جلتے گزرے، شدت کے ساتھ انکار کرنے کو کہتے ہیں، لفظ انکار بھی عربی کا ہے، لیکن ابا کہتے ہیں شدت کے ساتھ کسی چیز کا انکار کرنا۔ آج کیا ہوا اکثر نے شدت سے انکار؟ الا کفورا، کیوں؟ نہ شکری کرتے ہوئے۔ کیا کہتے تھے؟ وقالو، وہ کہتے تھے کون؟ مکہ والے، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ پیچھے بات ہو گئی کہ نؤمن لکا، علی کا نہیں ہے، تو نؤمن کے ساتھ جب لام کا صلہ لگتا ہے تو اعتبار کا معنی ہے، ہم تم پر کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں آپ کی بات کو، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ۔ ینبوعا ابلتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں، روٹ کیا ہوگا اس کا؟ نون با حمزہ، نبا خبر کو کہتے ہیں نا، خبر بھی کیا ہوتی ہے، اچھل اچھل کے پڑتی ہے نا، ابھار والی بات ہے۔ تو کہا کہ زمین سے ایک بہت بڑا چشمہ آ جائے، ہم پھر مانیں گے۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتا تو تکون لک جنت من نخیل و عنب، پھر آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں کا ہو اور ایک انگوروں کا ہو، اور کیسا باغ ہو؟ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر جاری کر دیں آپ اس کے اندر ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف دوڑ رہی ہوں۔ بھائی اس نبی نے کب یہ کہا کہ میرے باغ ہیں؟ آپ سوچئے، میں آپ سے کہوں کہ آئیے پڑھ لیتے ہیں سبق، تو آپ مجھے کہیں کہ جب تک آپ کے دروازے پہ لینڈ کروزر نہیں کھڑی ہوگی ہم آپ سے نہیں پڑھیں گے، کوئی ربط ہے پڑھنے کا اور لینڈ کروزر کا؟ یعنی بھائی چشمے کا کیا تعلق ہے علم کے چشمے سے؟ تم کہتے ہو یا پانی کا چشمہ نکلے، تمہارے پاس اللہ نے اپنا نبی بھیجا جو علم کا چشمہ تھا، جس میں روحانیت تھی، تم نے سہرداری کو کیا دیکھنا تھا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں جو اصل میں فتنے پھیلانے کی ہوتی ہیں، نہ ماننے کے 100 بہانے۔ بچے نے نہیں دودھ پینا ہوتا نا، 100 بہانے کرتا ہے، ایسا کیوں، گرم کیوں کر دیا، ٹھنڈا کیوں ہے، بھائی نے کیوں پکڑ لیا، ادھر سے کیوں نہیں دیا، اصل بات کیا کہ بھوک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جس بندے کو تو بھوک ہوتی ہے وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ پلیٹ کا رنگ کیا ہے، وہ تو کھاتا ہے۔ بھوک نہ ہونا تو پھر مین میں نکالتا ہے انسان۔ جس بندے کو طلب ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، اس کو تو کوئی مجھے کہ آپ نے یہ کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، آپ سرخ رنگ کے پہنیں گی تو ہم پڑھیں گے، تو تک بنتی؟ آپ نے اپنے لیے یہ کرسی کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ کرسی دوسری لیں گی تو پڑھیں گے، تو مجھے کیا سمجھ جانا چاہیے کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے؟ تو نہ ماننے کی باتیں تھی، کہنے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، استغفر اللہ، دیکھیں مت ماری جاتی ہے نا بندے کی، کہتے ہیں کہ یا گرا دیں آپ آسمان کو جیسا کہ آپ کا خیال ہے، بے اگر آسمان تم پہ گر گیا تو پھر تمہارے پاس مہلت کیسے رہے گی عمل کرنے کی؟ اوتا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو آمنے سامنے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مداری کے تماشوں کی بات نہیں کی تھی. یاد ہوتا نا کہ آپ جاتے کہتے آ تمہیں پتا میں بہت حرفن مولا ہوں, میں یوں کروں گا تو چھڑی لگاؤں گا تو یہاں چشمہ اگائے گا, میں یوں کروں گا تو وہ. آپ نے تو کوئی ایسے معجزے نہیں کیے. اور اس طرح کی بڑکے مارنی بھی نہیں چاہیے علمی لوگوں کو. بعض لوگ کہتے تمہیں نہیں پتا میں یہ کر سکتا ہوں, میں فلاں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. نہیں, جس مزاج تھا اللہ کے نبی کا وہ تو بڑائیاں مارتے ہی نہیں تھے. تو کہا کہ تم یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو ان سے. یہ جو لفظ قبیل آیا نا اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے آمنے سامنے, جیسے قابل تقابل ہوتا ہے نا آمنا سامنا, صرف فرقان آئے 21 میں بھی آئے گا یہی مفہوم. اور دوسرا قبیلہ قبیلے کے معنوں میں, یہ جو ہمارے قبائل ہوتے ہیں, دونوں معنی میں کہ تم لاؤ ہمارے سامنے اللہ تعالی اور فرشتوں کے قبیلے, یا پھر اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے کر دو. اور یہ بھی نہیں کرتے تو یکون لک بیت من زخرف, یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے گھر سونے کا. زخرف پیچھے پڑ چکے, گولڈن چیز کو کہتے ہیں, ملما کی ہوئی پلیٹڈ. کہنے لگے آپ کا گھر سونے کا ہو. او ترقا فی السما, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. کیا امیجینیشن میں آ رہا ہے, مداری کا تماشا آ رہا ہے نا. جو لوگ حقیقت, جو لوگ ریئلسٹک نہیں ہوتے نا, حقیقت پسند نہیں ہوتے, وہ علم کی جگہ پہ یہ چاہتے ہیں شعبدے بازے کرامتیں. فلاں پیر صاحب درخت پہ چڑھ گئے, 2 سال اترے ہی نہیں. دیکھیں حسنے کی بات نہیں ہے, واللہ ہی ایسی باتیں ہیں. کتابیں پڑھیں, فلاں پیر صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں. اچھا مثال ہے, کھڑے ہیں آپ صبح سے یہاں آئے ہوئے نا, اب آخری پیریڈ ہے. آپ امیجن کریں ہنسی کا نام سے, مجھے خود بھی ہنسی آ رہی. آپ 9 بجے یہاں آئے تو مجھے دیکھے میں وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوں اور ابھی تک کھڑی ہوں, اور آپ یہاں سے یہ منظر دیکھ کے چلے جائیں, آپ کو کیا ملا؟ سوچیے, یہ کرامتیں, یہ پیر فلاں کی قبر سے ہاتھ نکلا, انہوں نے ہاتھ پھیرا, جو آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں, فلاں گیا اس کے تکیے کے نیچے سے شیرینی نکلی, بھائی آپ کو کیا ملا؟ یہ چیزیں جس نے آج لوگوں کو سچے دین سے دور کیا. آپ کہتے ہیں کیا حرج ان کی باتیں اب کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ دکھ یہ اٹھتا ہے کہ ان چیزوں نے لوگوں کو سچے دین سے دور کیا ہوگا. ابھی کسی نے بک جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں سے سوال کیا نا, کتاب الحج میں سے آپ لوگوں میں کچھ سوال کیا تھا, تو اس کے جواب میں بھی یہی میرے ذہن میں بات آئی تھی جو پھر بھول گئی ہے, کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم فرسودہ کرنے لگتے ہیں نا تو اس چیز میں دل نہیں لگتا. دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس کو چینی والا دودھ نہ بھی لگایا ہو منہ کو, وہ پھیکا دودھ آرام سے پی لے گا. ایک دفعہ آپ میٹھی چائے پی لیں یا میٹھا دودھ پی لیں, پھر پھیکا نہیں پیا جاتا. بچے کو جب تک دوسرا دودھ نہیں لگاتے وہ ماں کا آرام سے پی لے گا. دوسری چیزیں کھاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پیے گا؟ منہ کو لگتا ہے. جب لوگوں کو میٹھا میٹھا دین, میٹھی میٹھی سنتیں اور بڑا بہت ہی رنگ رونق والے دین والے مظاہر دکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے پڑھے, اور کون ہفتے میں اتنے دن چاہے اور بیٹھے سیکھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں دیکھو کتنی بے تکی ہیں. او ترقا فی السما, آسمان پہ آپ چڑھ دیں. ذرا امیجن کریں کتنا, کوئی کسی دیندار کوئی سوچ لیں, اللہ کے نبی کے لیے تو ہم نہیں سوچ لیں, تو بہت بارو بارے شخص ہے اور وہ درخت پہ چڑھا ہوا دکھ رہا ہے, تو آپ کو کیا ملا؟ لفظ ترقا جو ہے یہ وہی ہے جو اردو میں ہم ترقی بولتے ہیں نا, چڑھنا, ترقی کا لفظ اسی سے ہے. ولن نو مینا لک, اور ہم پھر بھی نہیں مانیں گے, حتیٰ کہ لرقی جی کا آپ چڑھ بھی جائیں, ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأه, یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں. تو بھائی جو لائے میں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ یہ باپ دادا کے رسم و رواج پہ چوٹیں کاٹتی ہے. آپ تو کوئی ایسی کتاب لائیں کہ جس کو پڑھ کے بس جنت کے محل تعمیر ہوں, اتنا ثواب, یہ کرو تو اتنا ثواب, وہ کرو گے تو اتنا ثواب. کہا ان کے سارے مطالبوں کو چھوڑو, اصل بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے, لہذا ایک بات میں ان کی ساری چیزوں کا جواب دے دو. کیا؟ قل, کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. کس بات سے؟ کہ تم اس کے نبی کو جھٹلا رہے ہو, تم اس کی لائی ہوئی کتاب کی قدر نہیں کر رہے. حل کنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اللہ کا بھیجا ہوا. میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, بندہ ہوں, بشر ہوں, انسان ہوں, بس جاؤ اب میرے منہ نہ لگو. یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا سلام متارکہ, خدا حافظ, اس سے آگے آپ سے بات نہیں ہو سکتی. آپ کا بالکل ارادہ نہیں ہے، ابھی بھوک نہیں ہے، جب آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، جب آپ کو اپنی قبر یاد آئے گی تو دوبارہ آ جائیے گا، اب آپ کو ابھی اس چیز کی طلب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم سبق روکیں گے، حالانکہ اگلی آیت جو ہے وہ اسی بات کا جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے مطالبے ہیں اس کو نہ ماننے کی وجہ اگلے سبق میں دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے معاملے میں اتنا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں، نہ کہ صرف شعبدہ بازیوں اور کرامتوں کے ذریعے سے سمجھیں۔ یہ آخری آیت جس میں اللہ بشر الرسول، یہاں بس نوٹ کر لیں، بشر کا لفظ آیا اللہ کے نبی کے لیے، سورت کہف کین پہ بھی آتا ہے اور وہاں ہم زیادہ بات کریں گے، لیکن یہ ایک سائڈ پوائنٹ جو رہ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ وہ ایک بشر تھے، پھر بھی اگر کوئی بشر نہ مانے تو پھر وہ اس آیت کا انکار کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا لما تحب و ترضی آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ۔ جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہماری کلاس میں وائس کی پرابلم بہت رہی نا، آپ کو دیکھیں یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کس کس کیسے کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ٹیسٹ، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے کہ کون صبر کر رہا ہے۔ آج دیکھیں کلاس کا ٹائم اتنا ہو گیا ہے کہ اس وقت چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ جمتا ہے، کون سا بندہ صبر کرتا ہے، ہم سے صبر مانگتے ہیں۔ تو ایسا وقت کبھی بھی آئے نا کہ بہت استغفار کیجیے اور اللہ سے صبر مانگتے ہوئے جمیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی دل میں بات آ رہی ہوگی نا کہ اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، اچھا ریکیپ بھی کریں گے، نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا ہم سب کو ان شاء اللہ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کچھ دکھا دیکھ لیں، ہم اپنے عمل کی باتیں دیکھ لیں ان شاء اللہ۔ ہمت ہے آپ لوگ، دیکھیے قرآن تو کتنی طاقت دیتا ہے، کل نہیں ٹھیک ہے، چل الحمد للہ رب العالمین۔ چل ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے کچھ عمل کے پوائنٹس دیکھتے ہیں، آیت نمبر 78 سے ان شاء اللہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہی والی بات جو ہم نے کری نا، دیکھیے کتنا لنگ ملا، حالانکہ میں نے تو آج ایسے اس کے ناطے سے بات کری، لیکن دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ راستے میں اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کے راستے میں کوئی بھی مشکلات آئے، مصائب آئے، تو اس راستے میں ثابت قدمی اور قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ایک مومن کو درکار ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے مقدم چیز کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ کیا کیا ہے، کس سے انسان مدد لے سکتا ہے، کیا ہمیں چیز مدد دیتی ہے؟ جی ہاں، اقیم الصلاۃ، نماز ہے نا، ہم پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں بھی، کیا پڑھا تھا ہم نے، استعینوا بالصبر والصلاح، کہ صبر اور صلاح سے مدد مانگے. آج ہمارا ٹیسٹ تھا نا ہماری کلاس کے اندر، تو حق کے راستے میں مشکلات آئے تو بندہ مومن کو کیا ہوتا ہے کہ نماز ہی سے سکون ملتا ہے نا، اللہ کی مدد بھی آتی ہے. نماز میں کیا ہے؟ قرآن ملتا ہے، اللہ قرب کا ذریعہ ہے. کیا ہوتا ہے بندہ مومن اللہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نماز کے ذریعے اللہ سے ملاقات بھی کرتا ہے نا، اور پھر نماز ہی سب سے بے نماز کر دیتی ہے نا. تو الحمد للہ رب العالمین. اور دیکھیں اسی طرح آگے کی آیت، اسی آیتوں میں اسی آیت کے آگے حصے میں نماز کے اوقات بتا دیے گئے، کچھ قرآن سے اور کچھ ہمیں حدیث سے پتا چلتے ہیں. اب یہاں پر کتنی نماز کے اوقات کا اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، اللہ سے پڑھ لو. یہاں پر ہمیں کتنی نمازوں کی طرف اشارہ ملا؟ پانچ نمازوں کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے نا، پانچ اوقات ہمیں پتا چلے. جی بالکل. اور یہاں پر دیکھا جائے تو فجر کی نماز کو قرآن کہا گیا. کیوں؟ جی یہاں پر وقرآن الفجر کہا گیا. تو قرآن فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں قرآن نماز کا اہم جز ہے نا، اور فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن نماز کا حصہ ہے. اور پھر فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرآت کرتے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، طویل قرآت کرتے تھے. اور پھر کہا گیا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کا پڑھنا کیا ہے؟ حاضر کیا ہوا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ اس پہ بھی ہم نے کافی دیکھا تفسیر میں ڈیٹیل سے نا، کہ یہ حاضر کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مشاہدہ کیا ہوا وقت ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس وقت پڑھا ہوا قرآن عرش پر سنا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. جی ہاں، ہر ڈائریکٹ ان عرش، بالکل فرشتے گواہ اس وقت بنتے ہیں. اور پھر دیکھیں اگر جب ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ہمیں قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے یا سورتیں یاد کرنی ہے، تو ہم کون سا ٹائم چوز کرتے ہیں؟ فجر کا نا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اتنی سکون والا ٹائم ہوتا ہے. اور پھر اس وقت دلوں میں قرآن جذب زیادہ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، دل کی حضوری کا وقت ہوتا ہے نا. تو ہمارے لیے کیا عمل یہاں سے پوائنٹ نکلتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد قرآن کو پڑھنا لازم کرے. اور اسی طرح دیکھیں قرآن پڑھنے سے گھر میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 79 میں بھی کون سی نماز کا ذکر ہے؟ نماز فرض نمازوں کی بعد جو نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے. ہاں، تہجد کی نماز افضل نماز ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اور شوق سے کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم دے کے اس نماز کو ادا کرنے والا بنا دے. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 80 کتنی خوبصورت دعا ہمیں پتہ چلے گا. اب ہم نے اس کو بہت مختلف اینگل سے دیکھا ہے نا، یہاں کے اگر تناظر سے دیکھا تو مدینہ اور مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی یہ دعا کہ اگر ہم کیا یہ دعا مانگے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم داخل ہوں، سچائی کے ساتھ داخل ہوں، یا جہاں سے ہم نکلیں تو عزت اور سچائی کے ساتھ نکلیں، چاہے وہ یہ دنیا میں ہمارا ٹائم ہو یا پھر ہمارا قبر سے نکلنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اس کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری دعاؤں میں شامل کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 82 اینڈ آنورڈز میں ہمیں کیا پتا چلا کہ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں شفا اور رحمت ہے. کس کے لیے ہے شفا اور رحمت؟ چلیے شاباش جلدی سے. شفا اور رحمت مومنوں کے لیے ہے، اور جو مانے گا اس کے لیے شفا بنے گی نا. اور کس کے لیے خسارہ ہے؟ ظالموں کے لیے ہے، جو انکار کرتے ہیں، حق تلفی کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ہے نا. پھر دیکھیں آیت نمبر 83 آن ورڈز میں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیں اس قرآن کے ذریعے انسان کی اصلاح کرانا چاہتا ہے. کیا ہمیں پتہ چلا اس آیت میں، ان دو آیتوں میں ہمیں کیا پتا چلا؟ آپ بھی لکھتے جائیے کہ انسان پر مختلف اوقات آتے ہیں نا، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے. جیسے آج ہماری کلاس میں ٹیسٹ آ گیا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. قرآن پڑھ کے بھی دیکھیں دو طرح کے انسان سامنے آتے ہیں نا, دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں. اور یہ دو طرح کے جو ہمیں خوشی اور غموں میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگ اس قرآن سن کر اصلاح کر لیتے ہیں, ان کا دل کھل جاتا ہے, اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ لوگ سن کر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اکڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں سے نہ کرنا, اللہ تعالیٰ تمہارے اصلاح کرنے والا بنا دے. یہ قرآن تو رہنمائی کے لیے ہے نا, تو اس لیے ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. شکر گزاری آتی ہے ہماری خوشیوں کے موقع پر, غموں کے موقع پر ہم صبر کرتے ہیں اپنے رب سے, ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں نا ان دو طریقوں پر اختیار کر کے. تو پھر انسان کو غم نہیں لگتا, لگتا ہے پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے, پر امید ہو جاتا ہے, ہے نا. پھر دیکھیں کہ ہم نے روح کے بارے میں دیکھا, اور بہت تفصیل میں ہم نے روح کے بارے میں دیکھا, ہے نا. لیکن ایک بات یہاں میں کرنا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ جو رب علم دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے, اس سے ہمارے دلوں میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک پوائنٹ لکھیے آپ لوگ میں سے ہر کوئی کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دینے کے بعد امتحان نہ دے, کہ اگر ہم نے پڑھا اور نہ پڑھا اور نہ پڑھایا اور نہ اس پر عمل کیا تو اللہ نہ کرے کہ ہم سے یہ لے لیا جائے یا بھول جائے. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا, تقویٰ بالکل اور اخلاص کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, ہے نا. اور نہ شکر نہیں کرنا, شکر کرنا ہے, فخر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. پھر دیکھیں آیت 88 اینڈ آنورڈز میں قرآن کو جھٹلانے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ہی صورت بنا جو کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ہے نا. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, یہاں پر آگے کی آیتوں میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 89 اینڈ 90 میں کتنے لمبے چوڑے مطالعوں کی بات ہے, ایک جواب دے دیا گیا. کہ کیا جواب دے دیا گیا, کہ پاک ہے, قل سبحان ربی, پاک ہے میرا رب. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے کہ میں تو ایک بشر ہوں, کیا ہمیں پتہ چلا یہاں سے. دیکھیں اتنے لمبے چوڑے کون مطالبے کرتا ہے, کون مطالبہ کرتا ہے, کیوں انکار کرتے ہیں, ماننا نہیں چاہتے ہیں, اپنے ہال میں بندھے ہوئے ہیں, اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں, ہے نا. حالانکہ نشانیاں تو آگے پیچھے ہر جگہ موجود تھی, فکر ہی نہیں ہے, نہ ماننے کے بہانے تھے. یہی ہمیں پتا چلے نا, جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس انسان کی مت مار دی جاتی ہے. جی ہاں, تو اس میں پھر یہی بار بار بات ہمیں ملتی ہے کہ جو انسان دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا, میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں, انسان کے سوا کچھ نہیں, بشر ہوں. ہمیں یہاں سے تھوڑے سے یہ نقطے ملے کہ دیکھیں بے جا سوال جو ہے نا, بحث ہے نا, ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کہہ دیجیے کہ اللہ پاک ہے اور میں صرف بشر ہوں. تو بحث نہیں کرنی, جہلوں سے بحث کرنا کیا ہے, اپنے علم کو ضائع کرنا ہے نا. اور پھر دیکھیں ہمیں یہ بھی بات پتا چلی کہ علم اور ہدایت کی بنیاد کیا ہے, کس پر ہوتی ہے, دلیل پر ہوتی ہے. تو اس لیے ہدایت کی تڑپ رکھنی ہے, ہدایت کی تڑپ ہوگی دلوں میں تو انسان پھر مان بھی جاتا ہے. ہدایت علم کی بنیاد پر ملتی ہے, دلیل پر ہوتی ہے, نہ کہ نشانیوں سے, نہ کہ بے جا بحث سے, بے جا سوالوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے والا دین سمجھنے والا بنا دے اور ہدایت کی طرف ہمارے دلوں میں بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا, لیکن یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کا بہترین جگہ دے, ہمارے لیے حجت بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر بات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.